أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. درود بيجي محمد وعلى آله. کس قدر خوش نصیبی ہے کہ آپ میں سے کچھ طالبات جو کہ جن کا نیا ایڈمیشن ہوا ہے، اس دن سے کس قدر قریب یہ دن واقع ہوا ہے کہ جس میں ولادت باسعادت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام واقع ہو رہی ہے. یعنی ایک طرف تو شہر علم کی ولادت ہے اور دوسری طرف اس عظیم شخصیت کی ولادت ہے کہ جو پورے کے پورا فقہ جعفری جن کے نام سے موسوم ہو گیا ہے، اور دونوں علم اور فضل کے اعتبار سے کس قدر نورانی شخصیات ہیں. تو ان کا توسل کرتے ہوئے آج اس درس کا آغاز ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعلیم دین کے سلسلے میں آگے چل کر بھی یہ نورانیت برقرار رہے گی. طالب علم اپنے اندر نورانیت کیسے پیدا کرے؟ دیکھیے، علم تو حاصل ہوتا چلا جائے گا، علم حاصل ہوتا چلا جائے گا، لیکن بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ نورانیت جو علم کے ساتھ ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتی. جس طریقے سے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں، کچھ اس طرح سے ایک طالب علم بن جاتا ہے. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے علم میں یقیناً یہ بات ہوگی کہ علم جو ہے وہ صفت پروردگار ہے، اور پروردگار اپنی صفات کو دینے میں بالکل بھی بخل سے کام نہیں لیتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری ہر صفت بقدر ظرفیت میری مخلوق کے اندر منتقل ہو. یعنی پروردگار عالم مثلا اگر رحیم ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ آپ لوگوں پر رحم کریں، وہ اگر کریم ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ آپ لوگوں پر اپنا کرم کریں، وہ اگر حی ہے ہمیشہ زندہ رہے گا تو وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ بھی ہمیشہ زندہ رہیں. ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ زندگی ختم نہیں ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گی. یعنی یہ صفت ہمیشگی میں وہ اپنی مخلوق کو بھی شریک کرتا ہے. وہ قدوس ہے، پاک و پاکیزہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق بھی جو ہے وہ پاک و پاکیزہ رہے. وہ سلام ہے، سلامتی کا پیغام ہے، وہ چاہتا ہے ہم سے کہ یہ صفت آپ کے اندر بھی پیدا ہو جائے اور ہم بھی سلامتی کا پیام بن جائیں. ہر شخص کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہماری طرف سے ہو، کسی کو کوئی دکھ اور تکلیف و آزار نہ پہنچائیں. وہ عزیز ہے، صاحب عزت ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی کوئی ذلیل کام میں رسوا نہ ہوں. یعنی ہر چیز اسی طریقے سے اس کی ایک صفت علم بھی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق علم کی صفت سے متصف ہو اور اپنے علم کو مسلسل بڑھاتی چلی جائے. تو دیکھیے، یہ علم ہمیشہ سرفرازی عطا کرتا ہے. فرشتوں نے جب تخلیق آدم کے اوپر اعتراض کیا تھا، تو آپ قرآن کے اندر پڑھتی ہیں نا، تو حضرت آدم کو علم ہی کی وجہ سے فوقیت اور برتری فرشتوں کے اوپر حاصل ہوئی. وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی وہ جو اسما پروردگار عالم کی طرف سے دیے گئے تھے، جن کی تعلیم دی گئی تھی، اس علم کی بنا پر آدم کی برتری فرشتوں کے اوپر ظاہر ہوئی. اور آپ جو قرآن ہی کے اندر پڑھتی ہیں کہ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف کو قید خانے میں قید کر دیا تھا، تو اپنے اس علم کی برکت ہی کی وجہ سے جو علم تعبیر الرؤیا ان کو دیا گیا تھا، خوابوں کی تعبیر کا علم، اس سے ان کو وہاں سے رہائی نصیب ہوئی تھی. یعنی علم ہر جگہ اس طرح سے نجات کا سامان مہیا کرتا چلا جاتا ہے. اور آپ دیکھتی ہیں کہ غار حرا میں جو وحی نازل ہوئی تھی، اس میں جو ابتدائی آیات تھیں، ابتدائی تقریباً 5 آیات، وہ یہی حصول علم اور ذرائع حصول علم سے متعلق تھی. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. اچھا اس میں مرد حضرات کا بھی ایک اپنا رول ہے، خواتین کا بھی اپنا ایک رول ہے. خواتین البتہ اپنی فعالیت کا ادراک کریں کہ علم دین کے سلسلے میں، دیکھیے عام طور پر جو عام علوم ہیں ہم دیکھتے ہیں میڈیکل سائنس کے اندر خواتین مردوں سے آگے جا رہی ہیں. کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں میڈیکل کالجز کے جو پوائنٹس گزر رہے ہوتے ہیں، اب یہ کہا جانے لگا ہے کہ لڑکوں کو جو آگے بٹھایا جائے اتنی کم تعداد ان کی ہوتی ہے، باقی سب میں لڑکیاں مثلاً بیٹھیں گی. اسی طریقے سے انجینئرنگ یونیورسٹیز میں چلی جائیں، کامرس میں آپ دیکھ لیں جا کر، بزنس ایڈمنسٹریشن اور جتنے بھی شعبہ ہے زندگی، ہر جگہ خواتین چھاتی چلی جا رہی ہیں. اخبارات میں آپ دیکھتی ہیں پوزیشن ہولڈرز کی جتنی تصویریں آتی ہیں اس میں زیادہ تر سب خواتین ہوتی ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ علم دین میں خواتین پیچھے جا رہی ہیں؟ یہ آپ دیکھ لیں کہ بہرحال اگر ایک سرسری مطالعہ کریں تو خاص حد سے زیادہ خواتین آگے نہیں ہیں، لیکن وہ اس میں تقریباً مردوں کا اس طرح سے شعبہ ہے. حالانکہ پوٹینشیل آپ کے اندر بہت زیادہ ہے. وہ جو میں اکثر، کیونکہ یہ تقریباً 19 سال ماشاءاللہ سے مدرسے کو ہو گئے ہیں، جو اس طرح سے ٹینیور اسٹارٹ اس کا جو ہوتا ہے اور سیشن اسٹارٹ ہوتا ہے، تو اس میں ابتدائی طور پر پہلی کلاس مجھے اور سر وسیم ہم کو لینا پڑتی، تو ہم تقریباً 19 سال سے یہ اسی متعلق بات کرتے آ رہے ہیں. اور اس میں کبھی کبھار میں نے یہ واقعہ بھی سنایا جو عالم باعمل شیخ محسن علی نجفی صاحب قبلہ فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ دو کمزوریاں خواتین کی ایسی ہیں جو تبلیغ دین میں ان کی خوبیاں بن سکتی ہیں. میں نے دفعہ پہلے بھی سنائی تھی یہ بات ان کی، بہت کیونکہ ہے بہت اہم بات. تو پہلی خامی بظاہر دنیاوی ہے کہ بولتی بہت ہے. اچھا جب بولتی بہت ہیں تو ظاہر ہے اس تبلیغات کے اندر بولنا ہی پڑتا ہے، خاموش رہنے والا آدمی کیا تبلیغ کرے گا. تو یہ بظاہر دنیاوی ایک لحاظ سے خامی ہے ان کی، لیکن تبلیغات کے اندر یہ خوبی بن جاتی. دوسری کہتے ہیں دنیاوی خامی ہے کہ پیٹ کی بہت ہلکی ہوتی، لائٹر ٹون میں انہوں نے بہرحال بات کی تھی، یعنی آج ادھر ایک بات پتہ چلے اور پورے معاشرے کے اندر وہ پھر ٹیلی کاسٹ ہو جاتی. تو کہتے ہیں تبلیغات میں یہی ہے کہ ادھر آپ کے پاس علم آئے اور اس کو پوری دنیا کے اندر آپ ہر جگہ جتنا بھی ہو سکے جو ہے اس کو پھیلا دیں. تو بہرحال یہ جو ہے یہ خصوصیت ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو آپ دین کے اندر استعمال کر سکتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ استاد محسن قراتی فرماتے ہیں کہ یہ بھی لائٹر ٹون میں بات ہے، اس کو کوئی بہت ویسے سیریس نہ لے. وہ فرماتے ہیں کہ خواتین کو دین سکھا دو ورنہ یہ اپنا بنا لیں گی، یہ نیا بنا لیں گی خود ہی، یعنی اس سے پہلے کہ خود بنائیں ان کو پہلے دین سکھا دو. تو خواتین کی آپ دیکھتی ہیں گھروں کے اندر بھی کس طرح سے ایک خواتین کی ایک الگ فقہ چل رہی ہوتی ہے جو کہ اسلام سے ہٹ کر بھی ہوتی ہے بعض اوقات. تو اب دیکھیے مسئلہ کیا ہے کہ علم تو حاصل ہوتا چلا جائے گا، علم حاصل ہوتا چلا جائے گا، لیکن اس علم کے اندر جو نورانیت ہے اس کو کیسے حاصل کیا جائے؟ دیکھیے علم تو ایٹم بم بنانے والوں کے پاس بھی تھا، تو نقصان پہنچانے والا علم یا بے فائدہ علم حاصل نہیں کرنا ہے، بلکہ جو فائدے مند علم ہے اس سے جو نورانیت ہے وہ حاصل کرنی. تو اب سب سے پہلی جو چیز ہے کہ جس سے نورانیت حاصل ہو سکتی ہے، جو کہ سراپا نور ہے، وہ ہے کہ طالب علم کو مستقل بنیاد پر اور روزانہ تلاوت قرآن انجام دینی چاہیے. ورنہ یعنی قرآن کو چھوڑ کر کون سی نورانیت آئے گی اس میں؟ پہلی سب سے پہلی چیز ہے تلاوت قرآن. اچھا تلاوت قرآن، کتنی تلاوت قرآن روزانہ کی جائے؟ کتنی؟ دیکھیے ابتدائی طور پر اگر کوئی شخص تلاوت قرآن کا عادی نہیں تو بہرحال ہم اس کو یہ کہیں گے کہ وہ 40 آیات سے ابتدا کرے، 40 آیات قرآنی کم سے کم روزانہ اس کی تلاوت کرے. اس سے اس کے اندر ایک نورانیت پیدا ہوگی. تلاوت قرآن کیے بغیر کوئی طالب علم کبھی کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا. تو اس میں ترقی کر کے کچھ دن کے بعد وہ کوشش کرے کہ آدھا پارا، اور اگر محنت کر کے چاہے وہ ڈیوائیڈڈ اس کے اندر کیوں نہ ہو کہ 2 پیجز کسی وقت پڑھ لیے، ہر ایک 2-1.5 گھنٹے کے بعد یا کسی بھی طور پہ اپنے دن میں ٹائمنگز اگر سیٹ کر لیے جائیں، تو اگر ایک پارا روزانہ پر لے جائے اس کو، تو آپ یقین کیجئے شروع میں شاید آپ کو بہت زیادہ لگے گا، ارے ایک پارہ ہم روزانہ کیسے پڑھیں گے، نہیں، بہت ہی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. اور کوشش کر کے دیکھیں، ایک پارے کی تلاوت کرتے کرتے اگر آپ اس پہ پہنچ گئیں کہ، اور ایک سال بھی نہیں گزرنے پائے گا کہ آپ کو اپنے اندر بہت روحانی تبدیلی نظر آئے گی. ایک واقعاً ایک نورانیت آپ کو خود محسوس ہوگی، ایک آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں میرے پاس کوئی ایک ایسی چیز حاصل ہو گئی ہے کہ جو کہ اس سے پہلے نہیں تھی. تو دیکھیں چیز ہی ایسی، کلام خدا کے اندر اتنی نورانیت، ایک تو وہ نورانیت ہے جو کہ ویسے ہمیں محسوس ہوتی ہے، اور ایک ہے ظاہری نورانیت بھی ہوتی. کاظم ساروقی، کربلائی کاظم ساروقی، ان کا ہم کئی دفعہ اپنے جو لیکچرز یہاں پر ہوتے ہیں اس میں ان کا بہت تفصیل سے ذکر بھی کیا ہے، ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی کلاس بھی ان کے حالات کے اوپر ہوئی ہے. کربلائی کاظم ساروقی جو تھے یہ بالکل ان پڑھ تھے، اور یہ قرآنی معجزہ ہے. صرف ایک شخص کے جو کہ حروف کو بھی نہیں جانتا تھا، یعنی اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ الف کیا ہوتی ہے اور بے کیا ہوتی ہے اور تے کیا ہوتی ہے، وہ ایک رات کے اندر بلکہ ایک لہجے میں حافظ قرآن بن گیا. کربلائی کاظم ساروقی، ساروق میں ان کی قبر بھی ہے، یہ بالکل ان پڑھ تھے. اچھا، بڑے بڑے علماء اور مجتہدین نے ان کا امتحان لیا تھا، لیکن جو مجھے بات اصل میں کیوں یہ کیسے بنے کیا ہوا، ایک پورا زبردست واقعہ ہے بہت دلچسپ کہ ان کو کے اوپر یہ ان کو سعادت کیسے نصیب ہوئی. ایک رات تو کیا، ایک لہجے میں حافظ قرآن ہو گئے تھے، اور کسی طرح سے بھی ان سے قرآن پوچھا جاتا تھا، حتیٰ کہ لوگ حیران تھے کہ بہت سے علماء نے ان کا اس طرح سے بھی امتحان لیا کہ عربی میں کوئی بھی عبارتیں لکھیں، احادیث لکھیں، عام الفاظ عربی کے کلمات لکھے، اسی میں ہی کچھ ٹکڑے قرآنی آیات کے ڈالے اور کہا دیکھ کے بتائیں. تو انہوں نے اگرچہ بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن وہ انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ قرآن ہے اور یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن ہے اور یہ قرآن نہیں ہے. اس کی وجہ کیا تھی، وہ کہنے لگے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، لیکن یہ کلمات نورانی شکل میں مجھے نظر آ رہے ہیں. اس میں قرآن کی ایک الگ ایک نورانیت، ظاہری نورانیت بھی ہے اور ایک باطنی نورانیت بھی ہے، جو کہ ہمیں اس کی تلاوت سے اور اس کے اوپر عمل سے جو ہے وہ بعد میں اس کا خود احساس ہوتا ہے. تو کربلا کاظم ساروقی، بہرحال ساروق میں ان کی قبر مبارک بھی ہے، اور وہیں پر ہی باقاعدہ ان کی قبر کے ساتھ ہی لوگ بیٹھ کے تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں. واقعتاً ایک قرآنی معجزہ ہے. تو اس میں جو میں ایک بہرحال جو ایک بات جس سے میں جو چیز پیش کرنا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے، وہ ایک نورانیت ہے ان کے، یعنی خود قرآن ایک بظاہر نور بھی ہے اور بباطن بھی نور ہے. تو اس کی تلاوت مستقل کرنے والا، اس کے اندر خود بخود ایک نورانیت آتی جاتی ہے. تو طالب علم اس سے اپنے آپ کو بری اس ذمہ نہیں کر سکتا کہ میں تو ابھی پڑھ رہا ہوں تو مجھے تلاوت قرآن کا مجھے ٹائم نہیں ملتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جن افراد نے بھی، حتیٰ کہ جن خواتین نے بھی اپنا ارتباط قرآن سے بڑھایا، وہ اتنے بڑے مقامات پہ فائز ہو گئیں کہ ہم ہزار ہزار بارہ بارہ سو سال کے بعد بھی آج ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. سیدہ نفیسہ مصر کی خاتون، ان کا بھی کئی دفعہ اس سے پہلے بھی تذکرہ آ چکا ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام کی نسل سے ہیں. اور مصر میں ان کا مزار ہے، اور ان کی جو شادی تھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اولاد میں سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اسحاق معتمن کے نام سے تھے وہ، ان سے ان کی شادی ہوئی تھی، جو کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امام رضا کے متعلق جو وصیتیں تھیں ان کے گواہوں میں سے بھی تھے، اسحاق معتمن، ان سے ان کی شادی ہوئی تھی. اور وہ خود بھی بہت عظیم شخصیت تھے. معتمن نام بھی ان کا اس وجہ سے پڑا تھا کہ وہ امانت داری کے اندر بہت مشہور تھے. اسحاق معتمن نام ہی ان کا اس وجہ سے پڑا تھا. تو بہرحال جو سیدہ نفیسہ تھی، یہ حافظہ قرآن تھی، حافظہ قرآن، اور باقاعدہ آغا ذبیع اللہ محلاتی، انہوں نے کتاب لکھی ہے ریاحین الشریعہ، یعنی جو شیعوں میں بانوان دانشمند شیعہ، یعنی قلمند ترین خواتین، ہوشیار ترین خواتین جو گزری ہیں، ان کے موضوع پر ایک جو ہے وہ کتاب لکھی ہے، اس میں ان کا تذکرہ کیا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اتنی زیادہ عبادت گزار تھیں سیدہ نفیسہ کہ باقاعدہ اپنے گھر میں انہوں نے ایک قبر بھی کھود رکھی تھی جس کے اندر یہ عبادت بھی انجام دیتی تھیں، اور اپنی اس قبر کے اندر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھودی تھی، اور روزانہ اس قبر کے اندر بیٹھ کر تلاوت قرآن کرتی تھی، یہاں تک کہ انتقال کے وقت تک اس قبر میں 1900 دفعہ قرآن ختم کیا. یہ تو ذبیح اللہ مہلاتی نے لکھا ہے، اور بہت سی اور جو جگہوں کے اوپر اس تعداد کے متعلق ہے، یہاں تک کہ کچھ علماء نے 6000 دفعہ ختم قرآن کرنے کے متعلق بھی تحریر فرمایا. تو یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے کہ قرآن سے اس قدر ارتباط بڑھایا تھا، اس قدر ارتباط بڑھایا تھا کہ 1900 دفعہ یا 6000 دفعہ ختم قرآن بیٹھ کر کیا، اور اس قدر سعادت حاصل ہوئی تھی کہ کہا جاتا ہے، روایتوں میں بھی بات آئی ہے باقاعدہ، یہ ان کی محراب ہے کہ جہاں پر وہ عبادت بھی کیا کرتی تھیں، اور یہیں پر ان کا انتقال بھی ہوا ہے، اور انتقال کے وقت بھی تلاوت قرآن کر رہی تھیں اور اس آیت کی تلاوت کر رہی تھیں جو ان کی محراب پہ آج اب بھی لکھی ہوئی ہے، لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون. یہ باقاعدہ اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے جہان فانی سے رخصت ہوئیں. تو بہت قرآن سے اپنے ارتباط کو اس قدر بڑھا لیا تھا، اس قدر تلاوت قرآن، اس قدر تلاوت قرآن، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کی وجہ سے دیگر ان کو حاصل ہوئی نعمتیں اور فضیلتیں. 30 حج کیے، 30 حج سیدہ نفیسہ نے، اور انتہا سے زیادہ مالدار بھی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی تاریخ دنیا کی طرح سے انہوں نے زندگی گزاری، اور علم اس قدر بڑھ گیا تھا کہ باقاعدہ برادران اہل سنت کے بڑے بڑے علماء، مثلا محمد ابن ادریس شافعی، وہ ان سے احادیث لینے کے لیے ان کے گھر تشریف لاتے تھے. حنبلی عالم احمد ابن حنبل سیدہ نفیسہ کی علمی اور اخذ احادیث کی جو نشستیں ہوتی تھیں اس میں شرکت کیا کرتے تھے، اور آج بھی ہر اتوار اور جمعرات کو باقاعدہ لوگ ان کے مزار پر جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ شادی بیاہ کی جو تقاریب ہوتی ہیں وہ بھی سیدہ نفیسہ کے مزار پر ہی منعقد کرتے ہیں وہاں کے علاقے کے لوگ، اور بلکہ وہاں پر ایک رسم بھی ہے، رسم کے طور پر ایک علاقائی رسم ہے کہ جو بھی نئی نویلی دلہن ہوتی ہے اس کو وہاں لا کر قبر سیدہ نفیسہ کا ایک طواف کرایا جاتا ہے، پھر وہ اپنے شوہر کے گھر جاتی. تو بڑی بابرکت دیکھیے اب یہ خواتین کے، ان کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے سیدہ نفیسہ کی وہ قرآن سے ارتباط، اور اس قرآن سے ارتباط کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا مقام حاصل کیا کہ آج تک سیدہ نفیسہ کا نام زندہ ہے، اور خاص طور پہ تلاوت قرآن، اپنی قبر کھودی ہوئی، جو اپنے ہاتھ سے قبر کھودی تھی اس میں بیٹھ کر 1900 دفعہ یا 6000 دفعہ ختم قرآن کیا. تو بہت چیزیں ایسی ہیں اس کے اندر کہ جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اچھا کچھ قرآنی سورہ بھی ایسے ہیں کہ جو کہ اسپیشلی، ویسے تو پورا قرآن ہی نورانی کرتا ہے، لیکن علم کے اعتبار سے اور کوئی طالب علم کی نورانیت کے اعتبار سے کچھ خصوصی سورہ بھی ہیں. یہ بھی اگر آپ اس طور پر اس کو دیکھ لیں، اور یہ ہمارے بڑے بڑے مجتہدین جیسے کہ عرفانیات کے اندر سید عبد الکریم کشمیری کا نام جو ہے وہ بہت مشہور ہے، آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری، وہ فرماتے تھے کہ حصول علم کے اندر اور اصول علم میں نورانیت پیدا کرنے کے لیے اور درجات میں بہت زیادہ اضافے کے لیے، یعنی اگر کوئی طالب علم چاہے کہ میں نورانی بن جاؤں، نورانیت میرے اندر آ جائے اور میں علم کے بڑے مقامات پر فائز ہوں، تو وہ فرماتے تھے اس کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، لیکن کتنی تلاوت، روزانہ کی بات نہیں، کم سے کم اس نیت سے کہ میرے اندر نورانیت پیدا ہو جائے اور علم میں میں بہت بڑے مقام کو حاصل کروں، خصوصی اس نیت سے 85 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے، بہت جلدی وہ دیکھے گا کہ میرے اندر نورانیت بھی پیدا ہوئی اور علم میں ترقی کرتا جائے گا. باقاعدہ سید عبد الکریم کشمیری اس کام کے لیے 85 دفعہ، اب چاہے آپ وہی میں بتایا کہ کتنی بھی دفعہ اس کو کتنے بھی دنوں میں آپ ڈیوائیڈ کر کے پڑھ لیں، آپ سوچیں گے روزانہ میں 5 دفعہ سورہ یاسین پڑھوں گی، لیکن نیت یہ ہو کہ اسی نیت میں جو 85 دفعہ کی میں نے نیت کی ہے اس میں سورہ یاسین کو شمار کروں گی. اسی طرح سے سورہ رحمان، سورہ رحمان کو بھی علم میں اضافے کے لیے اور نورانیت کے لیے علماء بہت تاکید کرتی ہیں، اور حافظے کے لیے بھی سورہ رحمان کی بڑی تاکید. خاص طور پر اگر پوری سورہ نہ پڑھ سکے، ویسے تو خود سورہ رحمان بھی اتنی طویل سورہ نہیں ہے، مختصر ہی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ابتدائی آیتوں سے، الرحمن علم القرآن سے لے کر جہاں پہلی دفعہ آئے فبأی آلائی ربکما تکذبان، خاص طور پر اتنا والا پورشن تو خصوصیت کے ساتھ طالب علم پڑھے، یعنی سورہ رحمان کو شروع سے پڑھتا ہوا جائے، اور پہلا فبأی آلائی ربکما تکذبان جس جگہ پر آئے وہاں تک علی الخصوص، ورنہ اگر پوری سورہ رحمان پڑھے تو سونے پر سہاگا اور کیا ہی کہنا، لیکن یہ کہ کم سے کم اتنا تو اس کے اندر پڑھے. تو علم میں بھی اس کے بہت زیادہ اضافہ ہوگا، اور حافظہ بھی بہت قوی ہوگا، اور نورانیت بھی اس کے اندر پیدا ہوتی جائے گی. تو سورہ یاسین کے بعد سورہ رحمان کی بڑی خصوصیت ہے. اور علم میں اضافے، حافظے اور نورانیت کے لیے علماء ایک عمل اور بتاتے ہیں، اور وہ ہے سورہ احقاف کا عمل. سورہ احقاف، سورہ احقاف کو زعفران سے لکھے اور بارش کے پانی سے یا زمزم کے پانی سے دھو کر اس کا پانی پی لے. یہ نورانیت پیدا کرنے کے لیے، حافظہ پیدا کرنے کے لیے، علم میں اضافے کے لیے بڑا مجرب عمل سمجھا گیا. سورہ احقاف کو زعفران سے کسی برتن وغیرہ کے اوپر لکھیں یا کسی بھی چیز کے اوپر، اور پھر اس کے بعد اس کو دھو کر زمزم سے دھوئیں یا بارش کے پانی سے دھو کر اس کا پانی پی لیا جائے. عام پین وغیرہ انک کی سیاہی اس کو میں استعمال نہیں کی جائے، ظاہر ہے اس میں تو ذرا ٹاکسک مٹیریل وغیرہ سا ہوتا ہے، لیکن زعفران کے اندر ایسا نہیں ہے. باقاعدہ زعفران کو بھر کے فاؤنٹین پین میں اس کی انک کے طور پر بھر کے اور اس کو لکھ کر اور اس کے بعد پھر اس کو دھو کر اس کا پانی پی لیا جائے. تو یہ سورہ احقاف کی بڑی اس سلسلے میں تاکید ہے. بلکہ بچپن سے ہی اگر والدین ہوشیار ہوں اور اتنا علم رکھتے ہوں تو بچپن سے ہی، بلکہ نوزائیدہ بچے کے متعلق یہ بات لکھی گئی، علماء نے لکھی ہے کہ سورہ حاقہ، الحاقہ تم الحاقہ، سورہ حاقہ جو ہے اس کا پانی بھی اسی طرح سے زعفران وغیرہ سے سورہ حاقہ کو لکھا جائے، اس کے بعد اس کے پانی کے قطرات، یعنی اس کو دھو کر اس کے پانی کے قطرات نومولود بچے کے منہ میں ٹپکائے جائے، تو بچہ ذہانت کا پیکر بن جائے گا، یعنی ہوشیار اور ذہانتوں کا پیکر ہوگا، بلند علمی مقام حاصل کرے گا، اور شر شیطان سے پوری زندگی محفوظ رہے گا. تو بہرحال یہ سورہ حاقہ کے متعلق ہے. یہ علم کے اعتبار سے جو میں نے کہا، ویسے تو پورا قرآن ہی نورانیت عطا کرنے والا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ کچھ چیزیں علم سے متعلق بھی، تو ان چیزوں کی بہت اہمیت ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. ہاں بس وہ اس تفصیل تو اس کی بہت ہوگی، پھر کس میں کون سی بوتل ہونی چاہیے، بوتل کا منہ کھلا ہو کہ بند ہو، اس کی تو فقہی مسائل بہت سارے الگ ہو جائیں گے پھر. تو بہرحال بوتل میں بھی ایک ساتھ بھی کر کے رکھ سکتے ہیں، اور گاہے بگاہے استعمال کیا جا سکتا ہے. سورہ جن کو اگر کوئی شخص پڑھے، لکھے اور اس کا پانی پیے، سورہ جن کے متعلق بھی اس کو اس کی تلاوت بھی کرے، اس کے بعد اس کو لکھے، پھر اس کا پانی اگر پیے، تو اس کے اندر ایک خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ مناظرے میں اور ہر بحث میں وہ غالب رہے گا، بشرطے کہ نہیں یہ نہ ہو کہ وہ خود ہی باطل پر ہو اور وہ غالب رہے، ایسا نہیں. یعنی حق کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے، حق میں ہونے کے باوجود بھی انسان کمزوری اس میں رہتی ہے اور وہ غالب نہیں ہو پاتا. تو کوئی بھی بحث ہوگی، کوئی بھی مناظرہ ہوگا، یہ خصوصیت کے ساتھ، یعنی ایک صلاحیت جو ہے وہ اس سورے کے اندر موجود ہے کہ انسان اس کو لکھے، پڑھے، اس کے بعد لکھے اور لکھ کر اس کا پانی پیے، تو اس کے اندر یہ خصوصیت پیدا ہوتی ہے. اسی طرح سے حافظے میں اضافے کے لیے، علم میں نورانیت کے لیے، کثرت سے سورہ قدر کی تلاوت کرنا، کثرت کے ساتھ کوشش کرے کہ 10 دفعہ کم سے کم روزانہ، یا مثلا ایک تسبیح اگر سورہ قدر کی پڑھے تو کیا ہی کہنا. یعنی بہت بڑے بڑے علماء، بعض علماء تو ہر وقت وہ ان کے ہونٹ حرکت میں مصروف رہتے تھے، تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ اتنی عرفانی مطالب کے اوپر ہیں، تو یہ آپ ہر وقت کیا پڑھتے رہتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں یہ پڑھتا ہوں، بلکہ کہا کتنا ہی اچھا ہو کہ انسان روزانہ 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کر لیا کرے. تو یہ بہرحال یہ کہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، آتے جاتے، اگر آپ اس سورہ کی تلاوت کریں اور روزانہ ایک تسبیح کم سے کم پڑھ لیں. انہوں نے تو ہزار دفعہ خیر سورہ قدر کہی, لیکن کم سے کم ایک تسبیح سورہ قدر کی روزانہ. تو علم میں اضافے کے لیے, حافظے میں اضافے کے لیے, اور نورانیت میں اضافے کے لیے بڑی مجرب سورہ سمجھی جاتی. لہذا یہ قرآن کے ساتھ جو ارتباط ہے, یہ طالب علم کو نورانی بننے کے لیے لازمی اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا. اور پھر جب روزانہ کی بنیاد پر جو تلاوت قرآن ہوگی, تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ کتنی تبدیلی آپ کو علم و دانش کے اعتبار سے بھی اپنے اندر محسوس ہوگی, اور ایک نورانیت کا ایک باقاعدہ آپ کو ایک احساس ہوگا اپنے اندر. اچھا, قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت تو کرنا ہی ہے, دوسری نورانیت پیدا کرنے کی چیز ہے کلام معصومین. کلام معصومین علیہم السلام, درود بھیجیے محمد علیہ السلام. جو کتابیں جس میں احادیث مبارکہ لکھی ہوتی ہیں, یہ بھی گھروں کے اندر ہونی چاہیے. لوگ عام طور پر کوئی مرحوم انتقال کرتے ہیں تو ان کی کتابیں بوجھ سمجھتے ہوئے لا کر مدارس میں ادھر ادھر دینے کی کوشش کرتے ہیں. مرحوم کی کتابیں تھیں, اچھا ہے کسی جگہ کام آ جائیں گی. یعنی اپنے گھر میں میراث کے طور پر نہیں رکھتے ہیں ان کو, بلکہ ڈمپ کر دیتے ہیں. سوچتے ہیں کس طرح سے معاذ اللہ, یعنی اچھے الفاظ نہیں, کچرے کو جو ہے گھر سے باہر نکالا جائے. تو تقریباً یعنی اسٹائل اسی طرح سے ہوتا ہے. تو احادیث مبارکہ, کلام معصومین, ان کی کتابیں یہ خود گھر میں فقط رکھی بھی رہیں اگر, یعنی ویسے تو تلاوت کرنی ہے ان کی, ان کو پڑھنا ہے, ان کو حفظ کرنا ہے, تاکہ عام زندگی میں جب بھی کبھی اس قسم کے مواقع پیش آتے ہیں تو آپ کو وہ احادیث مبارکہ یاد آتی ہیں, آپ کے اندر موجود ہوتا ہے ان کا پیغام, وہ آپ کو روکتی ہیں گناہوں سے, وہ آپ کو مختلف زندگی کے مراحل کے اوپر جب ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں اس وقت وہ مدد کرتی ہیں کہ آپ کو کب تحمل دکھانا ہے, کب بردباری دکھانی ہے, کب آپ کو عمل کون سا کرنا ہے. یہ جو آپ کے اندر, آپ ہو سکتا ہے اس وقت ذاتی طور پر آپ کو پوچھا جائے تو آپ حدیث بتا بھی نہیں سکیں, لیکن اس کا پیغام آپ کے اندر موجود ہوتا ہے جو آپ کو اس کے مطابق عمل کرواتا ہے جو اس وقت کی ضرورت ہوتی. تو بہرحال اس طرح سے ان کے اندر ایک نورانیت ہے, ان کتابوں کی جو تحریر جو نظر آ رہی اس کے اندر ایک نورانیت ہوتی, بلکہ ان کے اندر شفا بھی ہوتی. ہمارے ہاں دیکھیں چیزوں کو اس طرح سے لیا نہیں جاتا ہے. مثلا آیت اللہ شبیریہ زنجانی, موجودہ زندہ مراجع میں سے ایک شبیریہ زنجانی, خود فرماتے ہیں کہ شیخ عباس قمی جو صاحب مفاتیح الجنان تھے, جو آپ کے گھر میں جن کی کتابیں اتنی موجود ہوں گی اور خاص طور پہ مفاتیح, تو شیخ عباس قمی کے متعلق آیت اللہ شبیریہ زنجانی فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی حوزوی تعلیم شروع کی تھی اس وقت شیخ عباس قمی انتقال کر گئے تھے, یعنی میں نے ان کا زمانہ تو نہیں پایا. البتہ ان کے بیٹے تھے حاج علی میرزا, یہ ان کے بیٹے شیخ عباس قمی کے, ان سے ان کی دوستی تھی آیت اللہ شبیریہ زنجانی کی. اچھا, بہت سارے بیٹے بالکل, اب تو خیر ان کے بیٹوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہے. شیخ عباس قمی کے تمام بیٹے بھی انتقال کر گئے ہیں, اور محسن محدث زادہ قمی یہ بالکل آخری جن کا انتقال ہوا ہے, محسن محدث زادہ, یہ بھی شیخ عباس قمی کے بیٹے تھے, یہ بھی کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ انتقال کر چکے. بلکہ ایک دفعہ میں خود قم گیا تھا تو جو میرے ساتھ میرے دوست تھے, انہوں نے جو قوم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, انہوں نے خود بتایا کہ دیکھیں وہ محدث زادہ, محسن محدث زادہ جا رہے ہیں جو شیخ عباس قمی کے بیٹے. تو بہرحال اپنی آنکھوں سے ان کی بھی میں نے زیارت کی تھی. تو بہرحال حاج میرزا علی کے متعلق آیت اللہ شبیریہ زنجانی نے بتایا کہ ان کے بیٹے نے مجھے یہ بات بتائی تھی, اور وہ گئے تھے اور شہید ثانی شیخ زین الدین ان کی ایک تحریر لے کر آئے, یہ شیخ زین الدین دین کی ہاتھ کی تحریر, اور وہ حاج علی میرزا جو تھے یہ شہید ثانی کی اس تحریر کو لے کے آیت اللہ شبیری زنجانی کو دکھانے کے لیے لے کہہ رہے. میں ایک دفعہ ایک کتاب کے سلسلے میں ان کے پاس گیا تھا, حاج میرزا علی میرزا کے پاس جو شیخ عباس قمی کے بیٹے تھے, تو یہ ایک تحریر لے کر آئے وہ, اور انہوں نے ایک واقعہ بھی بتایا. اچھا, میں بتا دوں پہلے کہ شہید ثانی کی جن کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے, جن کی کتاب شرح لما بہت مشہور ہے, کتاب لما جو تھی وہ تو شہید اول نے لکھی تھی, محمد ابن جمال الدین مکی, لیکن شیخ زین الدین جو شہید ثانی تھے, یعنی شہید اول کو بھی شہید کیا گیا تھا اس کتاب لکھنے کی وجہ سے, اور شہید ثانی شرح لما انہوں نے تحریر کی, وہ بھی شہید کر دیے گئے تھے بعد میں. تو شبیری زنجانی یہ بات فرماتے ہیں کہ حاج علی مرزا نے مجھے یہ بات بتائی کہ میرے والد شیخ عباس قمی ان کے ہاتھ پر انگلی پر ایک پھوڑا نکل آیا تھا، ایک دانہ، لیکن اس قدر تکلیف تھی، اس قدر شیخ عباس قمی کی تکلیف تھی کہ 3 دن تک میرے والد نے قلم ہاتھ میں نہیں پکڑ سکے تھے، اور یہ بات ایک قیامت سے کم نہیں تھی میرے والد کے لیے، کیونکہ وہ دائم الکتابت یعنی ہر وقت لکھتے رہتے تھے، دائمی طور پر لکھتے رہتے تھے. 3 دن تک جو آدمی اس قدر تحریر کرنے کا عادی ہو اور وہ قلم تک نہ پکڑ سکے تکلیف کی وجہ سے. کہتے تھے کہ اتنی زیادہ تکلیف تھی شیخ عباس قمی کو کہ ابا کا اگر کونا بھی ہاتھ پہ چھو جاتا تھا تو درد سے چیخ نکل جاتی تھی ان کی، اور وضو کرنے میں بھی ہاتھ سے زیادہ تکلیف ان کے ہاتھ کو جو ہے وہ پہنچ رہی تھی. تو میرے والد نے، شیخ عباس قمی نے کہا کہ جاؤ شہید ثانی کی تحریر، وہ تحریر لے کر آؤ. شہید ثانی کی تحریر کو لایا گیا اور کہا کہ میں تبرک اور شفا کی نیت سے اس تحریر کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہوں. انہوں نے اسی وقت کہہ رہے میرے والد نے شہید ثانی کی اس تحریر، جو یہ والی تحریر یعنی یہ جس کا عکس آپ کے سامنے، اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ پھیرا اور کہہ رہے ہیں اسی وقت درد بالکل غائب ہو گیا اور مکمل شفا یابی نصیب ہو گئی. یہ ایسی نورانیت ہے تعلیمات محمد و آل محمد علیہم السلام کے اندر، یہ ایسی شفا یابی ان کے اندر ہے. تو سوچیں ظاہری اعتبار سے جب جسمانی امراض کی شفا ہے تو ہماری روحانی امراض کی کس قدر شفا ان چیزوں کے اندر نہیں ہوگی، تو سوچا جا سکتی ہے یہ بات. تو باقاعدہ اس بات کو جورہ از دریا کے نام سے، جو کتاب جورہ کہتے ہیں گھونٹ کو، یعنی دریا میں سے فقط ایک گھونٹ، تو وہ آیت اللہ شبیریہ زنجانی کی پورا یہ تفصیل جو ہے اس کتاب کے اندر جو لکھی گئی ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے پورا واقعہ. اور شیخ عباس قمی کے اندر ایک بات اور بھی تھی، یہ تو شہید ثانی والی بات، ان کی زوجہ یہ فرماتی تھی کہ شیخ عباس قمی کبھی بیمار ہوتے تھے اور دوا گھر میں موجود نہیں ہوتی تھی، یا دوا اگر موجود بھی ہوتی تھی تو بھی اگر مثلا اس کو ہلانے کی ضرورت پیش آتی تھی تو وہ مثلا دوائی ان کو دی گئی اور اب دوا کو ہلانے کے لیے چمچی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اپنی زوجہ سے کہتے تھے اس چمچی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، اسپون کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو میرے ہاتھ کی انگلیاں ہیں اس سے میں نے ہزاروں احادیث معصومین لکھی، اور وہ اس کے اندر گلاس میں ڈال کر ہلاتے تھے اور شفا کی نیت سے اس کو پی جایا کرتے تھے اور اسی سے شفا مل جاتی تھی. تو یہ احادیث مبارکہ، یہ قرآن آیات، یہ ایک ایسی نورانیت رکھتی ہیں، ایسی شفا یابی رکھتی ہیں کہ ظاہری اور باطنی تمام امراض کی شفا اس کے اندر موجود ہوتی. تو انسان چاہے تو اپنے آپ کو ان کے ذریعے نورانی کر سکتا ہے. تلاوت قرآن کے ذریعے نورانی کیجیے، احادیث معصومین کو یاد کر کے اپنے آپ کو نورانی بنائیے. کو بھی کوئی ایسا موقع پیش آ جائے تو آپ کی زبان پر اس موقع سے متعلق احادیث مبارکہ آپ کو یاد ہو، آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے لحاظ سے بھی ہو، اور دوسروں کے لحاظ سے ان تعلیمات کو پیش کرنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ بس آپ نے یاد کر کے رکھا ہوا ہے، کبھی زبان پہ آتی نہیں، کیونکہ خواتین اور عام طور پر زندگی میں دیکھتے ہیں لوگ اوائڈ کرتے ہیں احادیث کو ذکر کرنا، امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر کرنا عمومی زندگی میں لوگوں کے نظر نہیں آتا. اور ان کو باقاعدہ آداب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، باقاعدہ اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے ان چیزوں کو. یہاں تک کہ ابھی آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا کچھ خواتین جو سنتی ہیں علماء کے، مثلا مولانا علی مرتضی زیدی صاحب یہاں پر بھی آتے ہیں پڑھانے کے لیے، انہوں نے خود اپنا ایک ایکسپیرینس بتایا اور کہنے میں نے جن جن لوگوں کو بتایا انہوں نے اس سے بہت استفادہ کیا. وہ کہتے ہیں جس طریقے سے تسبیح حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ وسلم، پہلی تو چیز یہ ہے کہ تسبیح کو ہمیشہ اچھے طریقے سے ہی پڑھنا چاہیے، اس کو صحیح الفاظ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. جتنی تیزی کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں اس میں صحیح الفاظ اور مخرج بھی صحیح طور پر ادا نہیں ہوتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اس طرح سے پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، یعنی بالکل یعنی اس میں جو صحیح تلفظ ہے تو شاید اس وجہ سے بھی اس کے اتنے اثرات نہیں ہوتے ہوں، کیونکہ آپ نے ان کلمات کو اس طرح سے کہا ہی نہیں جس طرح جو حق ہے ان کو کہنے کا، صحیح طور پر ادا ہونا چاہیے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ نیت کریں کہ ویسے تو دیکھیے تسبیح زبان سے جاری ہوتی تو کوشش یہ نیت یہ کریں کہ یہ تسبیح جو میں تسبیح حضرت زہرا پڑھ رہی ہوں یہ میں اپنے قلب سے جاری کر رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ جب یہ والی نیت ہو جاتی تو قلب سے دیکھیے دل کا کام کیا ہے پورے جسم کو خون سپلائی کرنا ایک ایک سیل کے اندر یہ خون جاتا ہے تو گویا یہ تسبیح آپ کے دل سے نکلے گی اور اس کے بعد ایک ایک جسم کے سیل تک پہنچے گی. پورے جسم میں ہمارے 75 ٹریلین سیلس ہیں 75 کھرب سیلس ہمارے جسم کے اندر ہیں. ایک ایک سیل کے اندر آپ نیت یہ ہوگی کہ یہ جو میں تسبیح پڑھ رہی ہوں یہ میں اپنے قلب سے جاری کر رہی ہوں اس کے اثرات جہاں جہاں تک اس قلب کے ذریعے پہنچیں اور وہ اس جگہ پر پہنچے تو ہر ہر جگہ نورانی ہوتی چلی جائے گی. یعنی باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک سال تک اگر کوئی اس عمل کو کرے یا طویل تھوڑے دن کچھ عرصے تک کرے تو باقاعدہ اپنے اندر ایک سال کے بعد ایک تبدیلی نمایاں طور پر محسوس کرے. تو بعض اوقات کچھ یہ چیزیں ہیں علماء کی ہیں تو ان کو پورے اس شوق ذوق اور اچھی نیتوں کے ساتھ ان کو جو ہے وہ انجام دینا چاہیے. تو مکمل نور ہماری گفتگو بھی یہی ہے کہ نورانیت آ جائے. تو یہ نور پورے دل سے نکل کر تمام اعضاء و جوارے کے اندر پھیل جائے گا 75 کھرب سیلس کے اندر پہنچ جائے گا. تو یہ باقاعدہ اس نیت کے ساتھ اس کو جو ہے وہ پڑھا جائے. اور علماء کی تو دیکھیں ہم تو عام طور پہ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو گفٹس وغیرہ بھی دیتے ہیں. ایک سالگرہ ہو رہی ہے تو اپنا صرف فقط مادی چیزوں کے اوپر تحفہ دینے کے لیے ہوتا ہے. کتنے بڑے بڑے ہمارے علماء ہیں لوگ ان سے آ کر بعض اوقات کہتے تھے آٹوگراف دے دیں یا مثلا ان سے کہتے کوئی تحفہ اگر کوئی مانگتا تھا. مثلا آیت اللہ شیخ علی فلسفی یہ اتنے بڑے عالم گزرے ہیں کہ آیت اللہ خوئی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ صرف اپنی پوری زندگی میں 2 یا 3 افراد کو انہوں نے اجازہ اجتہاد دیا. آیت اللہ سیستانی ایک ہے اس کے اندر اور دوسرے ایک آیت اللہ تقی طبع طبعی قمی تھی اور اس کے علاوہ تیسرے شیخ علی فلسفی. یعنی ان کو آیت اللہ خوئی نے اجازہ اجتہاد دیا تھا. بہت بڑی بات شمار ہوتی ہے کہ آیت اللہ خوئی جیسا فقی جو ہے وہ کسی کو اجازہ اجتہاد دے. ان سے کوئی مانگتا تھا کوئی تحفہ تو کہتے تھے لاؤ کاغذ اور اس کے اوپر احادیث مبارکہ تحریر کر کے دیتے تھے بطور تحفہ. تو ہمارے ہاں تو عام طور پر یہ چیز نہیں کیونکہ یہ نورانیت پیدا کرنے والی چیزیں. تو کوشش کریں کہ دوسری چیز یہ ہوگی کہ یعنی تلاوت قرآن روزانہ اگر ایک پارے تک اس کو آپ لے جائیں کوشش کر کے, ورنہ جس قدر بھی ہو سکے تلاوت قرآن کریں روزانہ کی بنیاد پر, ناغا نہ ہو اس کے اندر. اور اسی طریقے سے جو بھی آپ احادیث کی کتابیں پڑھیں اس میں باقاعدہ احادیث کو 4-4, 5-5, 10-10 احادیث کو روزانہ حفظ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے اندر اندرونی طور پر جب وہ حفظ ہو جاتی ہیں. دیکھیے تلاوت قرآن میں جو حافظ اگر کوئی باقاعدہ صحیح طور پر ہو اور تو اس کے اندر بھی ایک نورانیت پیدا ہو جاتی. یعنی صرف قرآن کا حفظ کرنا, آیت اللہ بہجت جو تھے وہ کہتے تھے کہ روزانہ کم سے کم ایک آیت تو ایک مومن کو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے نا حفظ کرنی چاہیے. آیت اللہ خوئی جیسا مرجے اجتہاد کی کتنی زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آخری عمر میں انہوں نے انتقال سے کچھ عرصے پہلے تک قرآن بھی حفظ کر لیا تھا. تو اس میں ایج وغیرہ کا بھی کوئی دخل نہیں. کسی بھی عمر میں انسان کو چاہیے کہ وہ قرآنی آیات اور احادیث کو اس طرح سے حفظ کرے. تیسری نورانیت پیدا کرنے والی چیز جو ایک طالب علم کے اندر ہے وہ یہ کہ اگر کوشش کرے کہ وہ دائم الوضو ہو جائے. دائم الوضو کے معنی ہے کہ زیادہ تر اوقات میں دن میں باوضو رہے, زیادہ تر اوقات میں. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی اپنے آپ کو وسواسی طور پر بھی ایک طور پہ نہ ہو کہ نہ کوئی موقع ہو کچھ ہو, ٹرین نکلی جا رہی ہو, فلائٹ چھوٹی جا رہی ہو اور وہ باتھ روم میں مثلا وضو کرنے گئے ہوں, ایسا بھی نہ ہو. یعنی جو روزانہ کے اوقات کار ہیں اس میں زیادہ تر اوقات میں باوضو رہے. تو یہ خود وضو کے متعلق کہا جاتا ہے بلکہ تجدید وضو کرتا رہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے الوضو علی الوضو نور علی نور, باقاعدہ احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے ایک نور کے اوپر دوسرا نور شمار ہوتا ہے. یعنی ابھی وضو ٹوٹا بھی نہیں اور دوبارہ آپ نے ایک وضو اور اگر جا کے کر لیا, مثلا وضو پہلے سے چلا آ رہا تھا ہم نے کیا ہوا تھا مثلا آدھے گھنٹے پہلے وضو اور نماز کا وقت آ گیا تو آپ ایک اور وضو تجدیدی ایک دفعہ اور وضو کر لیں, نور علی نور ہو جائے گا. تو نورانیت ہے وضو کے اندر ایک. تو زیادہ تر اوقات میں امام خمینی کہتا ہے کہ دائم الوضو رہتے تھے, ہمیشہ دائمی طہارت کے ساتھ رہتے تھے. اور صرف یہی نہیں دیگر علماء بھی، آیت اللہ مرشی نجفی کا بھی یہی تھا، بلکہ لوگ تو یعنی باقاعدہ ان کے وضو کو کرتے ہوئے ان کو دیکھتے تھے، ان کے وضو کا پانی وغیرہ تبرک کے طور پر لیا کرتے تھے، یعنی خود بہت اہمیت ہے اس وضو کی، اس عبادت کی، جس کو لوگ اتنے زیادہ اہمیت نہیں دیتے. تو زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنا یہ نورانیت پیدا کرتا ہے. آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری یہ خود فرماتے تھے کہ ہم دیکھتے تھے کہ ہم اپنے والد کو کہ شاذ و نادر کوئی موقع ایسا ہوتا ہوگا جب وہ بغیر وضو کے رہتے ہوں. اپنے والد کے متعلق شہید مطہری بتاتے ہیں کہ میرے والد بہت ہی شاذ و نادر کبھی بغیر وضو کے وضو سے ہوتے تھے، یعنی ہر وقت باوضو رہتے تھے. تو ظاہر ہے اولاد نے بھی یہ چیز سیکھی، اور یہی وجہ ہے کہ شہید مطہری کی جو بیوہ ہیں، شہید مطہری تو شہید ہو گئے تھے، جو درمیان میں شہید مطہری کی زوجہ، وہ فرماتی ہیں خود ہم شہید کے متعلق میں یہ دیکھتی تھی کبھی بغیر وضو سے نہیں رہتے تھے، کبھی وضو اگر ٹوٹ جاتا تھا تو دوبارہ فوراً جا کر وضو کر لیتے. تو یہ چیز اپنے والد سے انہوں نے سیکھی ہوئی تھی. تو اس طرح سے ایک نورانیت پیدا ہوتی. کسی طرح طور پر بھی کوشش کر کے اگر آپ دن کے زیادہ تر اوقات کے اندر باوضو رہیں تو امام خمینی سفر میں کہیں ہوتے تھے، کسی بھی جگہ ایسے نامساعد حالات اور اس طرح سے بھی، یعنی کبھی ہر وقت کوشش کر کے وہ اپنے وضو کی تجدید کرتے رہتے تھے. تو یہ ایک مسلسل ایک نورانیت پیدا کرنے والا ایک عمل ہے، دن کے زیادہ تر اوقات میں کوشش کر کے باوضو رہیں تو یہ آپ کے اندر خود ایک نورانیت پیدا ہوتی چلی جائے گی، تھوڑا سا اپنے آپ کو امپروو کرنے کی. ظاہر ایک طالب علم ایک تھوڑی سی محنت نہیں کرے گا، وضو کرنے میں کتنا وقت لگتا، بلکہ گھر میں ایک اسپرے باٹل ہونی چاہیے، باتھ روم جانے کی بھی ضرورت نہیں، اسپرے کیا، چہرے پر پانی ڈالا، چہرہ تک پانی پہنچا دیا، دائیں اور بائیں ہاتھ کے اوپر اسپرے کیا، باٹل اسپرے باٹل آتی ہیں، بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے آپ بڑے آرام سے وضو کر لیا، اس کے لیے جانے کی بھی کہیں ضرورت نہیں ہے اور وضو کے نورانی فائدے آپ نے حاصل کر لی. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، ہم اس اہتمام وہ غلط طرح کے جو اہتمامات ہمارے ہو گئے نا کہ پورا ایک پروٹوکول ایک چیز ہے اور تولیہ سے خشک کرنا، اور یہ تو اس سے بھی آدمی گھبراتا ہے کہ تمہیں بہت ٹائم لگے گا. تو یہ جو افراد حج اور عمرے اور زیارات پہ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اسپرے باٹل سے کتنی وہیں بیٹھے بیٹھے، یا بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ظاہر وضو کرنے کہاں جائیں گے، وہیں بیٹھے بیٹھے وضو کر لیا انہوں نے اور مستحب نمازیں پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ انسان کو سیکھنی چاہیے. اچھا اب اس کے بعد یہ تو ہو گئی ایک چیز، اس کے بعد پھر ایک چیز اور بھی ہے، علماء کہتے ہیں کہ قبلہ رخ ہو کر اگر مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر نورانیت آتی، وہ چیز بھی یاد ہوتی. مثلا تقریباً اگر تھوڑا سا اگر آپ جیسے ابھی کی میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ابھی ایسا ہو جائیں، یعنی میں بتا رہا ہوں کہ قبلہ رخ صرف تھوڑا سا لیفٹ پہ ہونے سے قبلہ رخ، مثلا قبلہ آپ کے، تو گھر میں بھی کبھی پڑھ رہی ہو کوشش کریں کہ کرسی میز یا اس طرح سے اگر کوئی ہو اور ممکن ہو قبلہ رخ ہونا، پڑھائی کے وقت قبلہ رخ ہونا اگر ممکن ہے تو آپ کوشش کر کے قبلہ رخ ہو کر پڑھیں. خود قبلہ رخ ہونے میں اور خانہ کعبہ کی طرف سمت کرنے میں، آپ دیکھتی ہیں ریڈیو کی خاص سمت کے اندر جب اس کی وہ سوئی جاتی ہے تو وہ فوراً سگنلز کو کیچ کرتی، اور ورنہ آپ ویسے گھمائیں ادھر ادھر تو نہیں ہے، پہلے بوسٹرز اور وہ سب لگے ہوتے تھے، اینٹینا ہوتے تھے، خاص سمت کے اندر جب اس کو گھماتے ہیں ڈش اینٹینا کو تو پھر وہ سگنلز کو ریسیو کرتا ہے. تو بعض وقت قبلہ رخ ہو کر اگر مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں سمجھیں ایک لحاظ سے آپ کو سگنل زیادہ پروردگار کی طرف، یعنی کہ فہم میں اضافہ ہوگا، حافظے میں اضافہ ہوگا، نورانیت میں اضافہ ہوگا. کوشش کریں کہ قبلہ رخ ہو کر جتنا بھی ممکن ہو سکے اس کو پڑھیں. بلکہ بہت سے علماء تو اس کے بھی قائل ہیں، اگرچہ کوئی الگ سے کسی روایت میں تو نہیں آئی یہ چیز، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ نارمل بھی اگر، یعنی اگر کوئی مطالعہ نہیں کر رہے، کوئی ذکر نہیں کر رہے نمازوں میں کے اوقات میں، تو خیر وہ تو قبلہ رخ ہو کر ہی پڑھی جائیں گی، لیکن ویسے بھی اگر صرف بیٹھے ہوئے ہی ہیں اور قبلہ رخ ہو جائیں تو وہ بھی برکت کا باعث ہوتا ہے. یعنی صرف فقط ایسی بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، وہ بھی قبلہ رخ. تو بہرحال اس میں کسی وسوسے اور اس کی طرف نہ جائیں، کم سے کم مطالعے کے وقت قبلہ رخ ہو جائیں اگر ممکن ہو. اچھا اب اگلی چیز جو کہ نورانیت پیدا کرتی ہے ورنہ بے برکتی آتی ہے، ورنہ نحوست آتی ہے، وہ ہے استاد کا احترام. یعنی جس قدر انسان اپنے استاد سے متوازے رہتا ہے اسی قدر اس کا علم بڑھتا ہے. اور علماء فرماتے ہیں اللہ کی عادات میں سے ایک ہے، اللہ کی عادت، یعنی یہ جملہ تو اتنا نہیں اردو میں شاید مناسب لگتا، لیکن اللہ کی عادت یہ ہے کہ اگر استاد راضی نہ ہو تو علم اس شخص کے پاس آ نہیں سکتا، یا کم سے کم وہ نورانیت تے علم منتقل نہیں ہوتی. اور آپ کو پتہ یہ روایتوں میں بھی بات آئی ہے کہ خوش آمد ویسے کسی کی پسند نہیں کی گئی ہے، لیکن عالم کی اور استاد کی خوش آمد کرنا جو ہے وہ مذموم نہیں. انسان اپنے استاد کے سامنے تذلل اور انکساری اور تواضع جتنی اختیار کرتا ہے اتنی ہی اس کے اندر نورانیت علم جو ہے وہ بڑھتی. اچھا علماء نے ایک چیز اور بتائی، میں نے کسی روایت میں تو نہیں پڑھی لیکن اقوال علماء میں ایک چیز دیکھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ حافظے میں اضافے کا ایک عمل یہ کہ انسان اپنے استاد کے حق میں دعا کرے، اس کا اپنا حافظہ اگر قوی کرنا ہے اس کو تو اپنے استاد کے حق میں دعا کرے. تو بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ علم کے لحاظ سے اور حافظے کے لحاظ سے، بلکہ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ تحصیل علم کے اندر چار چیزوں کا ادب بڑی خصوصیت کے ساتھ، ایک تو مسجد کا ادب، دوسرا مدرسے کا ادب، مدرسے کی بھی آداب، یہ نہیں کہ مثلا اگر آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں آپ دیکھ رہی ہیں بلا وجہ لائٹ جل رہی ہے آپ اس کو بند کر دیں، کوئی چھالیا کھا کے کسی نے اس کا ریپر جو پھینکا ہوا ہے نیچے، ٹافیاں کھا کے ادھر ادھر کچرا کیا ہوا ہے کسی نے، یا کوئی بھی اس طرح کی چیز تو اس کو اٹھا کے ایک طرف، کیوں مدرسے کا خود ایک تقدس ہے، تعلیمات محمد و آل محمد، جس طرح انسان مسجد کی صفائی کرتا ہے، جس طرح انسان اس کو وہاں پہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز دیکھ کے اس کو ہٹا کے ایک طرف کر دیتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کا خیال نہیں کرتے. رمضان میں یہاں پر ہوتی ہیں افطار مساجد کے اندر، لوگ گٹھلیاں ہر قدم پہ ایک گٹھلی پاؤں میں چپکتی ہوئی جاری ہوتی ہے کھجور کی، تو یہ مناسب نہیں ہے اس طرح سے لوگ، یعنی ان کو اہمیت کا احساس ہی نہیں کہ کس جگہ کے اوپر عبادت ہے، مسجد کتنی عظیم جگہ ہے. تو مدرسہ بھی کسی طور پر بھی اس انداز سے کم نہیں کہ یہاں تعلیمات دی جاتی ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ اس کا بھی ایک، تو مسجد کا چار چیزوں کا احترام ہے، اس میں ایک مسجد کا احترام ہے، مدرسے کا احترام ہے، تیسری چیز ہے کتاب کا احترام. کتاب کا احترام ایسی اٹھا کے زمین کے اوپر رکھ دینا، کتاب کے اوپر مثلا کوئی بھی کھانے پلیٹ وغیرہ رکھ کے کھا رہے ہیں، یا کوئی بھی اس طرح کی چیز، ایک کتابوں کے اوپر بہت ساری چیزیں آپ اپنے اپنے چشمہ اور فلاں اور یہ وہ سب کتاب پہ جس طریقے سے کسی بھی چیز پہ رکھ دیا، نہیں، علم کو کے جو ذرائع اس طرح کے ان کا خاص احترام. اور چوتھی چیز احترام کی وہ علماء یہی کہتے ہیں کہ جو علم تحصیل علم میں جن چار چیزوں کا احترام ہے اس میں ایک ہے استاد کا احترام. تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا خصوصیت کے ساتھ. اچھا پھر ایک چیز البتہ اور بھی ہے جو عام طور پر خیال نہیں کیا جاتا، وہ ہے والدین کا زیادہ احترام اب آپ کو کرنا ہے، ان کی اطاعت آپ کو زیادہ کرنی، اس سے آپ کی ایک تو عمر میں برکت ہوگی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت سے عمر میں برکت ہوتی ہے اور استاد کی خدمت سے علم میں برکت ہوتی ہے. یعنی والدین کی انسان خدمت کرتا ہے اور ان کے حق میں دعا کر رہا ہے، ان کی کوئی کوتاہی ان سے نہ ہو جائے، تو اس سے اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، اور استاد کے لحاظ سے اگر یہ چیزیں ہوں تو اس کے علم میں برکت ہوتی. تو استاد، اچھا دیکھیں والدین کے لحاظ سے کتنے علماء ہیں ایسے ہیں جو اپنی اس عمر میں جبکہ خود بھی بزرگ ہو چکے ہیں لیکن اپنی والدہ کی مثلا اس انداز سے خدمت کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی بہت برکت والی چیز ہے، اس سے خود علم میں بے تحاشا جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. والدین بوڑھے ہو گئے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی دینی خواتین جو ہیں چیخ کے جا کے بات کرنا اپنی والدہ سے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر چیخنا چلانا، یہ سب برکت علم وغیرہ، سب نورانیت ورانیت سب ایک طرف بھول جائیے اگر والدین کے ساتھ اس قسم کا سلوک کسی کا ہے. آپ کا سلوک پہلے سے بہتر ہو جانا چاہیے، احسانات پہلے سے زیادہ ہو جانے چاہیے، بالکل اس طریقے سے ان کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، کبھی بھی بلند آواز سے ان سے بات نہ کرنا، یہ سب چیزیں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. تو ہم نے یہ بھی دیکھی یہ چیز کہ والدین کا اس طرح سے اگر کوئی احترام کرتا ہے تو علم میں بھی اس کی بہت زیادہ ترقی اس کو جو ہے وہ ملتی. والدین اب بوڑھے ہو جاتے ہیں، بزرگ ہو جاتے ہیں، بہت سی چیزوں میں ان کو زیادہ توجہ اور محبت کی ضرورت ہوتی، تو اس طرف واقعتاً دھیان دینا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے علماء اور وہ خود جی جو خدمت کر رہے ہیں، خود علی بہجت جو آیت اللہ بہجت کے بیٹے، یہ آیت اللہ بہجت ہیں، گھر میں امام خمینی کے بیٹے بھی انہی کے بال کاٹا کرتے تھے، خدمتیں کر رہے ہیں हर बस समझें जिस तरीके से गुलाम एक घर के अंदर एक मौजूद होता है ना, कोई इस तरह से अपने वालिदैन की खिदमत करना। आयतुल्ला वहीद खुरासानिया उनके बेटे यानी खुद भी वो मुज्तहिदीन बन गए हैं, इनके उलमा के बेटे, लेकिन फिर भी अपने वालिदैन की इस तरह से जो है खिदमत करते नजर आते हैं। हर जगह बिल्कुल इस तरह को गुलाम साथ साथ चल रहा होता है, बस में बैठ के मसलन दरसे खारिज के लिए आयतुल्ला वहीद खुरासानी मसलन जा रहे हैं तो वो साथ बैठ के जा रहे हैं, तो इससे एक नूरानियत इल्म जो है वो हासिल होती है। और उस्ताद के एहतराम में खसूसियत यह भी है, देखिए एक तो ये है कि बचपन से ये सब चीजें सिखानी भी चाहिए। मसलन हमारे यहां बहुत से तालिब इल्म हैं, मसलन एक तालिब इल्म है हमारा इस वक्त जिसको हमने ये सर्कल किया हुआ इसके अंदर, रजा अली काजमी, ये यहीं पे बिल्कुल जो छोटे बच्चों की जो क्लासेस होती है इसके अंदर ये बच्चा जो है वो पढ़ा करता था, और लेकिन इंतहा आज ही इनकसारी, अब माशाल्लाह ये नजफ गए हुए कई साल हो गए हैं, अब बाकायदा अशरे पढ़ना शुरू हो गया है, यानी मदरसे की बहुत सारी जो हमारे माशाल्लाह से माशरे के अंदर काम करने वाली प्रोडक्ट्स हैं। तो ये इससे भी छोटा उम्र में यहां पर आया था, लेकिन उसके बाद यहां पढ़ता रहा, लेकिन आज जी तवाज़ो इंकिसारी, अब भी जब भी कभी भी रजा अली काज़मी वहां से तशरीफ लाते हैं नजफ से यहां पर जरूर मिलने आते हैं, सबसे मिलते हैं, यानी एक आदमी के अंदर कोई उस लिहाज से बात नहीं आ पाई कि कोई जिस तरह एक होता है कि भाई अब तो हम बहुत पढ़ लिख गए हैं तो अब वहां कहां उस पुराने छोटे मदरसे के अंदर जाएंगे, नहीं। तो अब इल्मी तौर पर और कोशिश करनी चाहिए कि जितनी बचपन से कम उम्री से इस इल्म की इब्तदा हो जाए। हम देखते हैं आयतुल्ला सिस्तानी 14 साल की उम्र में मुअम्मम हो गए थे, अब उनके इस लिहाज से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 10-10 साल की उम्र में भी साहिबे अमामा जो है वो हो रहे हैं। तो इल्म के लिए हम ये लोग इसी चक्कर में ज्यादातर लगे रहते हैं कि अभी ओ लेवल कर ले, अभी ए लेवल कर ले, अभी इंजीनियरिंग कर ले, अभी बस मेडिकल इसका खत्म हो जाए तो फिर बेहतर है कि उसके बाद ये पढ़ने जाए। जब तक वो तमाम अफराद जिनके साथ वो बच्चा पढ़ रहा होता है, ये जा आ रहा होता है, उठ बैठ रहा होता है, वो अपना काम कर चुके होते हैं, उसकी उसकी तवज्जो से हट चुकी होती है और शाज़ो नादिर ही कोई फिर उस हिसार से निकल पाता है। तो जितनी कम उम्री से उसके अंदर उसको लगा दिया जाए, उसका माइंड सेट खास जगह के ऊपर हो जाए, हम सिर्फ ये कि अभी ये पढ़ ले, अभी वो पढ़ ले, अभी वो पढ़ ले, तो इससे ये होता है कि फिर वो इल्म दीन वाला सेक्टर उसका हमेशा के लिए रह ही जाता है। तो बहरहाल छोटी उम्रों से इसकी जो है वो इब्तदा होनी चाहिए। तो देखिए उस्ताद वो है कि देखिए कहा जाता है कि वालिदैन तो एक गोश्त पोश्त का एक इंसान तख्लीक करते हैं, लेकिन उसको संवारता है, उसको अच्छी रूहानी एतबार से जो शक्ल देता है उस्ताद उसको देता है, उसको संवारने बनाने का काम ये उस्ताद का काम होता है। वालिदैन तो सिर्फ एक लिहाज से पैदा कर देते हैं, लेकिन उस्ताद का काम इस लिहाज से बहुत ज्यादा है। तो बहरहाल देखिए इल्म जो ये है शोबा, इसको किसके मुतालिक कहा जाता है, ये वक्त बहुत मांगता है। यानी आप ये सोचेंगे बस आप यहां आएंगी एक 2-3 घंटा यहां पर पढ़ेंगी एक पूरे हफ्ते में एक दिन, उसके बाद घर चली जाएंगी, फिर उसके बाद अगली इतवार को फिर दोबारा यहां आ जाएंगी तो बहुत इल्म हासिल हो जाएगा, नहीं। कहा जाता है कि जब इल्म ऐसी चीज है कि जब तक आप इसको अपनी जात का मुकम्मल अपनी जात को इसके सुपुर्द ना कर दें तब तक ये अपने अपना जो हिस्सा है इसमें थोड़ा सा हिस्सा अपना देता है, जब तक कि आप इसे पूरे का पूरा अपने आपको इसके सुपुर्द ना कर दें। पूरे का पूरा इल्म फिर भी नहीं मिलता है, यानी पूरी जात को इसके सुपुर्द करने के बाद इल्म अपना कुछ हिस्सा देता है। तो ये एक बड़ी खसूसियत है। तो इसमें आपको वक्त अपने अपने वक्त को बहुत बचाना है, खवातीन के भी एतबार से, और अब तो मर्द हजरात भी इसमें कम नहीं है, अपने वक्त को बहुत जाया करते हैं, किल करते हैं वक्त को मार देना। टाइम मैनेजमेंट ये आपको अलग खसूस सीखनी है। कितने देखिए ऐसे हालात आते हैं, कई दफा मैं इनका वाकया, लेकिन है भी ऐसा कि उलमा भी बार बार ही इनका वाकया बयान करते हैं। इमाम खुमैनी फरमाते थे कि मेरे उस्ताद आयतुल्ला शाह आबादी, जो इनके बराबर में आयतुल्ला शाह आबादी, हमें यह वाकया सुनाते थे। और आयतुल्ला शाह आबादी किनका वाकया सुनाते थे? साहिब जवाहिरुल कलाम शेख मोहम्मद हसन का, यानी अब पूरा آیت امام خمینی کہتے ہیں کہ میرے استاد آیت اللہ شاہ آبادی شیخ محمد حسن صاحب جواہر الکلام کی بات بتاتے تھے کہ ان کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، شیخ محمد حسن کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا اور کسی وجہ سے تدفین میں اگلے دن تک تاخیر ہو گئی۔ اچھا آپ دیکھیے، ایک حکم بھی ہے کہ میت کو اکیلا چھوڑنا مکروہ ہے۔ ہمارے ہاں تو اب یہ فیشن چل پڑا ہے کہ میت کو کسی بھی سرد خانے میں کسی ریفریجریٹر وغیرہ کے اندر رکھوا دیا جائے، جا کے اس کے بعد سب گھروں کو جا کر سو جاتے ہیں۔ روایتوں میں بھی یہ بات آئی ہے کہ میت وحشت کرتی ہے، یعنی گھبراتی ہے اس سے، یعنی اس کے پاس کوئی نہ کوئی موجود ہو۔ تو صاحب جواہر الکلام گھر میں ہی میت رکھی ہوئی تھی، اسی کمرے کے اندر جا کر بیٹھ گئے اور جو کتاب تالیف کر رہے تھے جواہر الکلام، بڑی معرکت العرا کتاب ہے جواہر الکلام، یہ سب جلدیں اس کی جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس زمانے میں جواہر الکلام کی تالیف کر رہے تھے، تو کہنے پوری رات وہاں بیٹھ کر اپنے بیٹے کے جنازے کے پاس بیٹھ کر جواہر الکلام لکھتے رہے پوری رات، کیونکہ اس کو اکیلا چھوڑنا بھی میت کو مکروہ ہوتا ہے، تو کسی اور جگہ نہیں تو وہیں بیٹھ کے انہوں نے جواہر الکلام کو آگے بڑھایا۔ تو امام خمینی اپنی تقریروں کے اندر اکثر اس واقعے کو سناتے تھے صاحب جواہر کی، اور وہ تاکید کرتے تھے طالب علموں کو بھی اور علماء کو بھی کہ دیکھو اس واقعے سے سبق حاصل کرو اور خوب محنت کرو اور اپنے وقت کو ضائع نہ کرو بلکہ اپنے اوقات کار کی صحیح تقسیم کرو، جو روزانہ کی تم نے اپنے معمولات سیٹ کر رکھے ہیں کس وقت کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور ایک معمولات زندگی ہوتے ہیں کب کتنا پڑھنا ہے کتنا لکھنا ہے، نامساعد حالات بھی ہو جائیں، اس سے زیادہ نامساعد حالات کون سے ہوں گے کہ گھر میں جوان بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تعلیم کے سلسلے کو اور وہ جو تالیف کا جو ایک سلسلہ تھا اور علم دین کی خدمت کا ایک تبلیغات کا جو ایک سلسلہ تھا وہ اس دن بھی منقطع نہیں ہوا۔ چلیں اتنی ایکسٹریم تو یہ آپ کو بات لگ رہی ہوگی، لیکن اپنے مطابق ان معمولات جو آپ کے جو زندگی آپ گزار رہے ہیں روزانہ کی، اس میں تو اس طرح کا ٹائم مینجمنٹ ہونا چاہیے کہ آپ روزانہ کتنا آپ کو پڑھنا ہے کتنا لکھنا ہے کتنی کس چیز کی تیاری کرنی ہے، یہ تاکہ ورنہ اگر وقت ایسی ضائع ٹی وی کے ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے اور فضول ٹاک شوز دیکھے جا رہے ہیں، بلکہ مرد حضرات بھی فضول کون بیمار ہے کون بیمار نہیں ہے کون سی عدالت کے ساتھ کس کو کیا ملا کیا نہیں، گھنٹوں کے بیٹھے پروگرام دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، ٹاک شوز کبھی ختم ہونے میں نہیں آتے اور سب کا تقریباً ایک ہی عنوان ہوتا ہے، تو اس میں وقت اپنے ضائع کرنا اور ضائع لگانا، وقت کو مسلسل ضائع کرنا، تو خواہ کتنے ہی نامساعد حالات ہو جائے، ہم دیکھتے ہیں علماء کی اس سیرت کے اندر کہ جناب ٹانگ میں فریکچر بھی ہو گیا ہے لیکن تب بھی جو ہے اگر مدرسے نہیں جا پا رہے تو مثلا طالب علموں کو اپنے گھر بلا لیا وہیں پہ بیٹھ کر ان کو جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ مجھے اب یاد آتا ہے اپنا ابتدائی دور بھی کہ جس زمانے میں کراچی میں شدید ہنگامے ہوتے تھے اور کرفیو لگا کرتے تھے، تو ہم کرفیو کے ٹائمنگز میں جو جس وقت کرفیو کھلتا تھا مشکل سے دو گھنٹے یا تین گھنٹے کا کوئی ٹائم ہوتا تھا جس میں کرفیو کھلتا تھا، تو اس میں سولجر بازار میں ہمارا مولانا صادق حسن قبلہ جو ہمارے استاد تھے ان کی کلاس باقاعدہ ہوتی تھی، ان کرفیو ٹائمنگز میں بس میں بیٹھ کے وہ مشکل وہاں پہنچتے تھے اور اس کے بعد کر کے وہاں سے فوراً نکلنا ہوتا تھا کیونکہ کرفیو بند ہونے کا وقت ہو رہا ہوتا تھا۔ آج بھی مجھے وہ زمانہ یعنی یاد آتا ہے تو ایک سنہری دنوں کے طور پر یعنی اس میں جو ایک لذت محسوس ہوتی ہے، تو یعنی وہ نامساعد حالات ہیں، ہنگامے ہو رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، کرفیو لگا ہوا ہے، کرفیو کھل رہا ہے، اس میں جو پڑھائی، اب ہر چیز جو ہے سہولیات میسر ہو گئی ہیں، اب پہلے کی نسبت امن بھی قائم ہو گیا، لیکن تب بھی مثلا اگر کوئی پڑھ کے نہیں دے رہا ہے تو پھر تو اس پہ افسوس ہی کیا جائے گا نا۔ یعنی بہرحال اپنے وقت کو اسی طور پر انسان کو لگانا چاہیے کہ ٹائم کو کیسے مینیج کریں چاہے ایسے حالات ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ تو اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ شب زندہ دار ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یعنی میں کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں روزانہ میں سونے سے پہلے احکامات کا ایک ورقہ ضرور پڑھتا ہوں، مثلا توزیع المسائل ہے، یہ تو خیر خود ہی بھی مجتہد ہیں، لیکن احکامات یعنی فقہی مسائل کا ایک صفحہ میں روزانہ تلاوت، یعنی دن میں اور تمام مصروفیات کے علاوہ، یعنی جس وقت سونے لگتا ہوں تو سونے سے پہلے احکام کا ایک صفحہ ضرور پڑھتا ہوں، اس میں کبھی ناغہ نہیں ہوتا چاہے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو جائیں۔ تو پھر دیکھیے پھر انسان کا یہی ہے کہ جب ٹائم کو ایسے مینج کرے گا، اپنے زندگی کے اس کو ایسا مینج کیا جائے گا، اوقات کار کی تقسیم اس وہ بابرکت بنائی جائے گی، تو پھر اس میں ایک نورانیت پیدا ہوگی۔ کہا جاتا ہے نا کہ دو چیزوں کا طالب علم کے لیے ضیاع جو ہے سب سے زیادہ ہے، ایک ہے وقت کا ضیاع، لمبی لمبی آرزوئیں جو ہے نا یہ وقت کا ضیاع کرواتی، بہت ابھی یہ اور وہ روزانہ کے پروگرامس اور یہ کپڑے لینے ہیں تو بازار جانا ہے تو سلنے دینا ہے تو درزیوں کے چکر، یہ جو ہے یہ آپ کے وقت کو کل کرتے ہیں. اور دوسرا ہے دل کا ضیاع، آخرت پر دنیا کو مقدم کرنا یہ کہا جاتا ہے دل کا ضیاع ہے، یعنی ہر وقت بس دنیاوی خواہشات دنیاوی خواہشات یہ بس اس میں انسان لگا رہے. تو علماء ایک چیز اور بھی فرماتے ہیں کہ دیکھیے علم جو ایک نور ہے نا، تو یہ نورانیت یہ دائمی ہونی چاہیے، تو کوشش کریں ساری زندگی طالب علم رہیں، کبھی یہ سلسلہ منقطع نہ ہو، آپ کبھی فارغ التحصیل نہ ہو. جیسے علماء باقاعدہ دعا دیتے جب زیارات حج یا عمرے کے اوپر جو ہے لے کر جاتے ہیں، حج ختم ہو جاتا ہے یا احرام لوگوں کا اترتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ ظاہری احرام تو اتر گیا لیکن ہماری دعا ہے کہ آپ کا باطنی احرام کبھی نہ اترے. باطنی احرام یعنی اب کہ میں یہ نہیں کروں گا یہ نہیں کروں گا یہ نہیں کروں گا یہ نہیں کروں گا، ایک تو ظاہری احرام کی جو حالت ہوتی ہے کہ یہ نہیں کر سکتے اور بال نہیں توڑ سکتے اور تیل نہیں لگا سکتے اور خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے اور جدال اور جھوٹ اور فیسق اور اس تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، تو کچھ ظاہری چیزوں کی پابندی ہے اور ایک ہے آپ اس احرام سے جو یعنی انسان کی روح کو بھی پابند احرام ہو جانا چاہیے، لیکن وہ احرام کبھی نہ اترے. یہ نہیں کہ اس احترام کے بعد تو خوشبو حلال ہو جاتی ہے اور بہت جسم سے بال بھی توڑ سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، لیکن یہ احرام کبھی نہ ہوتے. تو اسی طرح علماء اس کی بھی دعا دیتے ہیں کبھی فارغ التحصیل نہ ہو. تو بہت سی طالبات ہماری ایسی ہیں جو مدرسے کو شاید ہی 19واں سال یہ سیشن ہے جو چل رہا ہے، تو شروع سے جو آئی تھیں تو کچھ طالبات ابھی تک وہ آ رہی ہیں، پہلے پڑھتی تھیں اب پڑھاتی بھی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ سلسلہ کبھی رکنا نہیں چاہیے. اور کہا جاتا ہے کہ جب بھی شادی شدہ آدمی کے متعلق یہ بات کہی جاتی کہ وہ ہمیشہ طالب علم رہتا ہے، بیوی کو لگتا ہے کہ ماں سکھا رہی ہے اور ماں ہی سمجھ رہی ہوتی کہ بیوی اس کو سکھا رہی ہے اور پڑھا رہی ہے، تو اس طرح ہی بیچارہ ساری زندگی پڑھتا ہی رہتا ہے، یہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، پڑھائی سے اس کو طالب علم سمجھا جائے گا. یہ تو خیر ایک مذاق کی بات بیچ میں آ گئی تھی. تو طالب علم جب آیت اللہ وحید خراسانی کے پاس، اچھا ایک طریقہ کار بھی ہے کہ جب اپنے وطن جا رہے ہوتے ہیں تو خدا حافظی کے لیے آتے ہیں، تو آیت اللہ وحید خراسانی سے کچھ طالب علم ملنے کے لیے گئے، کہا یہ کیسے آئے، کہا کہ آغا فارغ التحصیل ہو گئے ہیں، آپ سے ملاقات کے لیے آئے تھے. تو آیت اللہ وحید خراسانی مسکرائے، کہا کہ بہت مبارک ہو کہ ماشاءاللہ اتنی کم عمری میں فارغ التحصیل ہو گئے، میں 100 سال کے قریب ہو گیا اور ابھی تک فارغ التحصیل نہیں ہو سکا. تو اب یہ ہے کہ بلکہ یہ بھی کہا کہ پیغمبر اسلام تک اپنے آپ کو فارغ التحصیل نہیں سمجھتے تھے اور قل رب زدنی علما ہمیشہ دعا کرتے رہتے تھے. یہاں خواتین ہیں کہ بس ادھر رشتہ طے ہوا اور فارغ التحصیل ہو گئیں مدرسے سے، یہاں شادی ہوئی اور فارغ التحصیل ہو گئیں، اور اسکول اور کالج یا یونیورسٹی میں کسی جگہ ایڈمیشن ہو گیا تو بس مدرسے کو خیر آباد کہہ دیا، اور کسی کے یہاں اولاد پیدا ہو گئی تو بس اب ساری زندگی کے لیے تعلیم کا سلسلہ رک گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. علم چاہے مدرسہ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے آپ منقطع بھی ہو جائے سلسلہ، شادیاں ہو کے چلی جاتی ہیں، کسی شہر میں حالات ایسے نہیں ہوتے یا مدرسے آنا بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا، تو لیکن تعلیم دین کا یا تحصیل علم کا سلسلہ کبھی نہیں رکنا چاہیے. گھر میں کتاب پڑھنے سے آپ کبھی نہیں رکنے، اب تو ہر چیز سمجھے مدرسہ اب گھر گھر پہنچ گئے، یعنی یہی مدرسہ نہیں، مدرسے سے مراد علماء کی تعلیمات، سب کچھ انٹرنیٹ پہ ہر چیز موجود ہے، ہر وقت آپ کے ہاتھ میں موبائل فونز ہیں، اس کے اندر ساری چیزیں ہر وقت موجود ہوتی ہیں، اب تو کوئی عذر ہی باقی نہیں بچا ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے یا میرے پاس کہیں جانے آنے کا وقت نہیں ہے، گھر سے اجازت نہیں، ہر چیز گھر پہ ہی مدرسہ آ گیا، سارے مدرسین آپ کی خدمت میں ہر وقت موبائل کے اندر موجود ہوتے ہیں کہ کب آپ کو تقریر سنائیں اپنی. تو خیر یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ضرور اس کی طرف دھیان دینا چاہیے. کتنے بوڑھے بوڑھے بزرگ آج بھی جب اوقات ہوتے ہیں درس وغیرہ درس دینے جا رہے ہیں تو کمرے جھکی ہوئی ہیں، لاٹھی ٹیکتے ہوئے جا رہے ہیں، ان کی اہمیت کا ایک احساس ہے. کتنے علماء آیت اللہ حسن زادہ عاملی، بوڑھے ہو رہے ہیں لیکن پڑھنے کا سلسلہ، پڑھانے کا سلسلہ یہ جو ہے وہ رکنے نہیں پاتا. تو کوشش کریں ایک تو علم کے ساتھ، دیکھیں ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں کہ علم میں نورانیت کیسے پیدا کریں، تو ہمیشہ علم کے ساتھ جب عمل ساتھ میں لگتا ہے نا تب نورانیت پیدا ہوتی. جس طرح دیکھیں وضو کرنے کا مقصد ہے طہارت، طہارت کو حاصل کرنا. آپ وضو کیوں کرتی ہیں؟ تاکہ پاک و پاکیز ہو جائیں، طہارت حاصل ہو جائے. اسی طرح علم کا مقصد ہے عمل کریں. علم کا اس کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں ہے، ورنہ کیا یعنی صرف ایک آ گیا چند الفاظ آپ کو ازبر ہو گئے لیکن عمل اگر کچھ نہیں ہے تو وہ علم بے فائدہ ہے، بلکہ شاید عذاب بن جائے وہ علم. تو کوشش یہ کریں کہ اس علم کے اوپر زیادہ سے زیادہ عمل کریں. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جو پیغمبر کے صحابی تھے کہ بعض مخلص اصحاب ایسے ہوتے تھے کہ وہ پیغمبر کے پاس آتے تھے اور دس دس آیتوں کی صرف تعلیم حاصل کر کے جاتے تھے بس، اور کہتے تھے جب تک ہم ان دس آیتوں کو اچھی طرح سمجھ کے ان پر عمل نہیں کریں گے تب تک اگلے اسباق کو لے کر نہیں جائیں گے یہاں سے. یعنی جب تک ان کے معنی جان کر ان آیات کے اوپر عمل نہیں کر لیتے تھے تب تک اگلا سبق لینے نہیں آتے تھے. کہ کیا فائدہ جب تک اگر ان آیات کے اوپر اگر عمل ہی نہ ہوا. جیسے میں نے ایک دفعہ ایک مومن کا واقعہ سنایا تھا، واقعتا بڑی اچھی چیز ہے، وہ روزانہ تلاوت قرآن ایک ایک صفحہ کرتے تھے اور پھر دیکھتے تھے صفحے کے اندر عمل کرنے کے لیے میرے اللہ کی طرف سے کیا پیغام ہے میرے لیے، اس پیغام کو نوٹ کر کے اپنے کاغذ کے اوپر لکھتے تھے، پورے کئی دن تک اس پر عمل کرتے تھے، اس کے بعد اگلے صفحے کے اوپر جاتے تھے عمل کے اعتبار. تلاوت جو کرتے ہوں گے وہ الگ ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے روزانہ جو تلاوت ہو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کون سی چیزیں میرے عمل کی ہیں اس میں. کیونکہ جب تک عمل ساتھ میں نہیں ہو تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی اور علم کے اندر وہ نورانیت جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگی. دیکھیں شیطان کے متعلق کیا کہا جاتا ہے، شیطان کے سے بڑا عالم کون ہوگا؟ یعنی کتنے انبیاؤں کا زمانہ اس نے دیکھا ہوا ہے، کتنے اولیاء کا زمانہ دیکھا ہوا ہے، بڑے بڑے علماء کو علمی طریقوں سے بہکاتا ہے، تو کتنا علم رکھتا ہے اپنے ساتھ. لیکن اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ علم کے اوپر اس نے اپنے عمل نہیں کیا، شیطان بن گیا. تو علم کے اوپر اگر انسان عمل نہ کرے، علم حاصل کرتے جائیں اور کردار و عمل کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو تو یہ علم ایک وبال جان بن جاتا ہے، یہ عذاب بن جائے گا، یہ برائیاں لے کر آئے گا، یہ تکبر پیدا کر دے گا، یہ عجب پیدا کر دے گا، بہت ساری اور چیزیں ساتھ میں آتی چلی جائیں گی. لیکن اس کے اوپر جتنا علم حاصل کرے اس کے مطابق عمل کرتا جائے تو پھر نورانیت آئے گی. تو یہ بہت اہم چیز ہے. جبھی حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ایک جملہ فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے علم جو ہے وہ عمل کو آواز دیتا ہے، اگر وہ عمل کو حاضر پاتا ہے تو رک جاتا ہے ورنہ رخصت ہو جاتا ہے. یعنی علم عمل کو آواز دیتا ہے، اگر عمل موجود ہوتا ہے وہاں پر، عمل کو اگر وہ حاضر پاتا ہے تو علم رک جاتا ہے ورنہ رخصت ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو علم بھی آپ بھلا دیں گی، یہ ضائع ہو جائے گا، ساری زندگی کی جتنی محنتیں وہ بھی سب ضائع ہو جاتی ہیں. کتنا تحصیل علم میں آدمی وقت لگاتا ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا جائے گا تو فراموشی اور نسیان بڑھتا جائے گا، وہ علم سب غائب ہو جائے گا. عمل کرتے جائیں گے تو وہ اس کے اندر ایک نورانیت ہوگی اور وہ اندر اپنی جڑیں مضبوط کرے گا. اور علم میں ایک اور بات بھی یہ ہے کہ عیش پرستی سے انسان اپنے آپ کو، جتنے عیش و عشرت، تن آسانی، سہولیات، اس کی تلاش میں رہے گا. یعنی حقیقتاً ہم دیکھتے ہیں کبھی، جیسے زیارات یا حج وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے تو اکثر جو ہمارے گروپ کے جو عالم دین ہوتے ہیں ان سے میں ذکر کرتا ہوں کہ جو پہلے جو حج ہوا کرتے تھے جس میں ہم جاتے، جس میں سہولیات بہت کم ہوتی تھیں، جس میں بہت دور دور رہائش گاہیں ہوتی تھیں، ایک ایک کمرے کے اندر 15-15-20-20 آدمی رہتے تھے، وہ ہمیں روحانی اعتبار سے ان حجوں کے اندر زیادہ اب تک یاد آتے ہیں کہ ان کے اندر روحانیت زیادہ تھی. اب بڑے بڑے 5-star اور 7-star ہوٹلز کے اندر ٹھہرنا اور ایئر کنڈیشن بسوں کے اندر سفر، اس میں بسوں میں چھتوں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، لٹک کے جا رہے ہیں، اور کس کس طرح سے وہ اس کے اندر. اگر تو علم جو کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ عیش کوشی، یہ تو ایک ایسی سمبولک، ایک آپ کے سامنے ایک تصویر جو جس کو کہا جاتا ہے کہ حکونا مٹاٹا لائف سٹائل جو کہلاتا ہے، یعنی ہر بس ऐश व आराम के अंदर बस उसी के अंदर ही कुछ वर्कगर्दानी आपने कर ली, मोबाइल फोन में से लेटे लेटे कोई क्लिप सुन लिया बस खाली, यानी उसके अंदर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही आपको, कोई जाफेशानी नहीं करनी पड़ रही, तो उसके अंदर भी बरकत और नूरानियत खत्म हो जाती। कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ जान लगानी पड़ेगी, नामसाइद हालात बर्दाश्त करने पड़ेंगे। यहाँ हर वक्त अगर इंसान उस कोशिश में रहे कि बस मुझे एयर कंडीशन और जनाब बेहतरीन जो है वो एटमॉस्फेयर उसका चाहिए पढ़ने के लिए, तो उसमें कोई खास ऐसी पढ़ाई नहीं होती जब तक कि मुशक्कत में इंसान ना पढ़े। बल्कि मैं अक्सर वो सुनाता भी हूँ, एक यहाँ पे एक मदरसा खुल खुल भी चुका है, यहाँ अभी तो नहीं, खैर काफी हमारे मौलाना शहरयार आबदी भी उस मदरसे के अंदर जो है वो पढ़ चुके हैं, अक्सर वहां के हालात सुनाते हैं कि उन्होंने उसको आइडियल मदरसा जाहरी एतबार से भी बनाने की कोशिश की थी, जिसमें तालिबे इल्मों को सहूलियात के जनाब वो हॉस्टल था और सुबह उठते ही उनको जो है बैग टी दी जाती थी, और उसके बाद बादाम और पता नहीं क्या कौन सी चीजें खिलाई जाती थी उनको, और हर तरह की सहूलियात तो उनको खाने पीने के एतबार से वो, लेकिन क्या है कि वो चंद सालों के अंदर ही वो मदरसा बंद हो गया। तालिब इल्म यानी अगर वो ऐश परस्ती और उसके अंदर अगर पड़ जाए और थोड़ा सी भी सख्ती उसको बर्दाश्त न करनी पड़े, तो वो भी इल्म की नूरानियत एक उससे रुख्सत हो जाती है। तो कोशिश करें कि मेहनत और मुशक्कत के साथ जो है इल्म हासिल करें। शहीद कुद्दूसी बहुत बड़े आलिम थे जो बाद में शहीद भी हुए, उनकी जो है वो तस्वीर। तो मेहनत मुशक्कत के साथ ये तमाम चीजें होनी चाहिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि बल्कि कहा जाता है कि तालिब इल्म को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली अगर कोई चीज है वो सुस्ती और काहली। ये बीमारी अगर किसी के अंदर पैदा हो जाए तो जहीन से जहीन तालिब इल्म को भी नाकामी से दोचार कर देती, सुस्ती और काहली। उलमा की हम देखते हैं, सीरत का मुताला करते हैं, बाकायदा उलमा और तालिब इल्मों की सीरत की किताबों का भी मुताला करना चाहिए, कहां कहां उन वो किस किस तरह से वो लोग पढ़ते थे, कैसे हासिल करते थे, भूखे प्यासे रहते थे, लंबे लंबे सफर करते थे। तालिब इल्मों के मुताले कहा जाता है कि कब्रिस्तानों में सोते थे। एक आलिम दीन ने नजफ में कुछ अरसे पहले एक मदरसा भी बनाया, तो खुद जब वो बना रहे थे वहां, तो वो कहते थे कि वहां हालात ऐसे नहीं है, इराक में जाहिर है, तो कुछ तालिब इल्म ऐसे थे जो मुख्तलिफ मकबरों में जाकर कब्रिस्तानों में सोते थे, कोई जगह ही नहीं। और तो ये क्या है कि ये मुशक्कत के साथ जो है ना इल्मे दीन को हासिल करना, रात 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 भर जागना। जो हमारे आलिम इंतकाल कर गए, अल्लामा ज़ीशान हज़रत जव्वादी, उनके क्लास फेलोज और जो और उलमा हैं वो बताते हैं कि कभी उनके कमरे की लाइट हमने बंद नहीं देखी, लगता ही नहीं, पूरी रात बैठ के तर्जुमे करते थे, फिर अपने उस सुबह जो दर्स शुरू होते थे तो उन दर्सों में आ जाते थे और शाम तक उसमें मसरूफ रहते थे, फिर जाकर लिखना शुरू कर देते थे, फिर पूरी रात लाइट जल रही, कब सोते थे आखिर। तो अपने उस तमाम टाइम पीरियड को उन्होंने इतनी मेहनत और मुशक्कत के साथ गुजारा। हमारे सरपरस्ते आला मौलाना गुलाम अली वजीरी साहब, उनके मुताल्लिक खुद वो बताते हैं, मौलाना गुलाम अली वजीरी साहब, जब हम नजफ में होते थे और रात को नींद सतारी होती थी तो अपने पाँव हमें कुछ तो मुजाहरा हमारे सामने ही करते हैं, और वो आपको पता है कि बहुत से लोग उनको जानते हैं, उनके मिजाज को कितने जीदार हैं वो, कि हम इस तरह से मैं अपने पाँव के बाल नोच के, उन्होंने नोच के भी दिखाए, हमें बाल उखाड़ के दिखाए अपने पाँव से, कि मैं इस तरह से बाल, ताकि तकलीफ से हम सारी रात जागते रहें और इल्म हासिल करने में यानी कोई तातुल ना आने पाए, क्योंकि रात को नींद सताती थी तो अपने जिस्म को कुछ एक मुनासिब हद तक अजियत देकर, और इस तरह से बाल उखेड़ के भी उन्होंने हमें दिखाए। तो खैर इतनी तो आपसे रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये कि कम से कम इतना हो कि यानी हर वक्त की ऐश परस्ती और हर वक्त आराम और सुकून की तलाश, और ये नहीं, इसमें बहुत मेहनत जो है वो दरकार होती। तो बहुत से मिलता भी है, पैगंबर के बाद साहब होते थे कि हर वक्त तो हर सहाबी का वहां पे पैगंबर के पास मौजूद होना जरूरी नहीं होता था, कि जाहिर है और भी काम होते हैं, तो अगर उनका कोई दर्स मिस हो जाता था, क्योंकि पैगंबर की तो हर नशिस्त दर्सी होती थी, मस्जिद नबवी है तो पैगंबर खिताब कर रहे हैं और जहां पे भी मौजूद हैं तो वहां तालीमात को बयान कर रहे हैं, तो कभी उनसे मिस हो जाती थी कोई एक लिहाज से, जिसे हम अपनी जबान में कहें क्लास पैगंबर की, तो वो असहाब जो उसमें उस क्लास में शरीक होते थे वो असहाब उन, जैसे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के मुतालिक मिलता है कि कभी मिस हो जाती उनसे वो क्लास, तो वो उन असहाब के घरों के बाहर जाकर बैठ जाते थे, या उनके घर जाते थे, मालूम अभी घर पर नहीं है, تو انتظار کے لیے باہر گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے، یا میں کہ وہ سو رہے ہیں تو جب تک وہ سو کر اٹھ نہ جائیں وہیں چادر بچھا کر بیٹھ جاتے تھے کہ جب اٹھیں گے تو میں ان سے وہ تمام چیزیں حاصل کروں گا کہ جو پیغمبر نے آج اپنی درس میں ارشاد فرمائی۔ تو یہ کیا ہے، یہ ہم فوراً ہوتے تو ہم تو یہ کہتے کہ ان کو گھر آ جانا چاہیے تھا، اگلے کسی اور دن جا کر پوچھ لیتے۔ نہیں، یہ یہی تو ہے کہ یہ عیش پرستی وغیرہ ان کے لوگوں کی فطرت میں نہیں تھی، تو انہوں نے بڑے مقام، تو آج ہم اتنے 1400 سال بعد بھی بیٹھے ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ایک عالم سے باقاعدہ کسی نے پوچھا بھی تھا کہ آپ نے اتنا علم کیسے حاصل کیا، تو انہوں نے کہا دو وجوہات کی بنا پر، ایک تو یہ کہ جو کچھ میں نے سنا وہ سب کا سب یاد کرنے کا التزام کیا، یعنی یہ نہیں کہ بس اب جو کتنی باتیں آج آپ نے سنی ہیں دو باتیں یاد رکھ لیں باقی سب بھلا دی، نہیں، جو سنا میں نے اس کو یاد کرنے کا التزام کیا کہ میں جو سنا ہے اس کو لکھوں گا اور اس کو ذہن نشین کر لوں گا، اس کو التزام کیا۔ اور فرماتے ہیں طلب علم کے لیے جتنا سفر کرنا ضروری تھا وہ سب میں نے اپنی زندگی میں وہ تمام سفر کیے۔ تو بہرحال یہ چیز ہے، اور انہوں نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو خصوصیات، ایک جانوروں والی خصوصیت ہے اور ایک جمادات والی خصوصیت ہے، وہ میں نے اپنے اندر حاصل کی۔ ایک تو خصوصیت یہ ہے کہ صبح سویرے اٹھنا، پرندوں کی مانند صبح سویرے اٹھنا، یہ ایک ایسی عادت ہے جو تقریباً ناممکن ہوتی جا رہی ہے لوگوں کے لیے، ساری رات جاگتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر صبح کو پڑھ کر سو جاتے ہیں اور پھر دوپہر تک سوتے رہتے ہیں پڑے ہوئے۔ تو یہ سحر خیزی ہے، اس سے علم حاصل ہوتا ہے، اس میں ایک نورانیت ہے، ایک برکت ہے سحر میں، اور سحر خیزی سے مراد سورج نکلنے کے بعد کا ٹائم نہیں ہے، نماز اصل سحر خیزی ہے نماز فجر سے 2 گھنٹے پہلے کا ٹائم، 2 گھنٹے پہلے، یعنی مقصد ہے کہ اس سے پہلے آپ اٹھیں، نماز شب پڑھیں، نافلہ فجر پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، یہاں تک کہ فجر وغیرہ کا وقت آ جائے۔ چلے اتنا نہ ہو تو کم سے کم فجر کو ہی اول وقت پہ انسان پڑھے اور اس کے بعد جب تک سورج نکل نہ جائے تب تک تعقیبات اور دعائیں، یا مثلا اگر علم دین بھی حاصل کر رہا ہے تو وہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے، وہ کہا جاتا ہے نا رزق کے تقسیم ہونے کا، تو ہر قسم کا رزق اس وقت تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، علم کا رزق بھی تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، نورانیت کا رزق بھی تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، ہر کچھ دنیاوی رزق بھی تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، جو اس وقت سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ تو بہرحال جو ایک تو انہوں نے کہا کہ جانوروں والی خصوصیت کیا، پرندے وہ الگ صبح اٹھتے ہیں، یہ میں نے ان سے سیکھا، اس سے میرے اندر یہ پیدا ہوئی۔ اور دوسری چیز انہوں نے کہی، دوسری چیز یہ ہے کہ جمادات، پتھر ہے جیسے، آسائشوں پر میں نے جمادات کی طرح سے صبر کیا، یعنی آپ نے دیکھا نا پتھر کچھ نہ دو تب بھی خاموش پڑا رہتا ہے، کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتا، تو کوئی آسائش نہیں بھی ملے تو پتھر کی طرح سے پڑے ہوئے کیا فرق پڑتا ہے، نہیں ملی تو نہیں ملی، تڑپے نہیں جا رہے ہیں اس کے لیے، مچلے نہیں جا رہے ہیں، شکایتیں پوری دنیا میں کرتے نہیں پھر رہے ہیں لوگوں سے کہ ہمیں فلاں چیز نہیں ملی اور فلاں چیز نہیں ملی۔ یہ چیزیں، دو چیزیں میں نے سیکھی، کہ جانوروں والی چیز سیکھی کہ الگ صبح اٹھوں، اور جمادات کی طرح سے آسائشوں پر صبر کرنا سیکھا، یعنی کوئی خواہش ہی نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، ایسے ہی اس سے گزارا کر لیا اور کسی سے کوئی حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔ ان دو چیزوں سے جب آ رہی ہو گئے تو پھر ہمارے پاس بہت وقت بھی بچ جاتا ہے، صبح سویرے اٹھیں آپ کے پاس اتنا وقت ہوگا، اتنا وقت ہوگا، دن کاٹے نہیں کٹے گا آپ کو، جب اٹھیں گے 12-1-2 بجے سو کے تو 3 گھنٹے بعد تو غروب ہونے کا ٹائم ہو جائے گا سورج کے، تو پورا دن تو نکل گیا اس میں۔ تو یہ ایک چیز ہے، لیکن یہ کہ ابھی چیزیں تو اس کے اندر کافی ساری اور موجود تھیں، نورانیت علم کیسے پیدا کریں، تو لیکن یہ کہ کیونکہ ابھی اگلا لیکچر بھی بہت اہم ہونا ہے، سر وسیم امام آپ کے جو ہے وہ لیکچر لیں گے، تو کوشش یہ کریں گے کہ انشاءاللہ جو اگلی کلاس ہوگی اس میں باقی ماندہ گفتگو کو مکمل کر لیا جائے، اور پھر ان تمام چیز آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو تلاوت قرآن کے حوالے سے جو خاص سورہ میں نے بتائے ہیں ان کی پابندی کے ساتھ ان پر اگر آپ عمل کرنا شروع کریں تو آپ خود دیکھیں گے کتنی تیز رفتاری کے ساتھ اس سفر کو واقعتاً نورانیت میں تبدیل آپ کر سکیں گے۔ کیونکہ دیکھیے بہرحال یہ ہوتا ہے کہ انسان علم تو حاصل کرتا جاتا ہے لیکن اس کے وہ ثمرات اس کو نہیں مل پاتے ہیں کہ جو کہ اس علم کے نتیجے میں اس کو حاصل ہونے چاہیے، تو نورانیت علم پیدا کرنا ایک بہت ضروری چیز ہے، اگر علم کے ساتھ نورانیت نہیں ہے تو یہ ایک، میں نے اس سے پہلے جو جملہ استعمال کیا کہ وبال جان بن جائے گا، یہ ایک عذاب بن جائے گا، یہ اپنے ساتھ برائیاں اور خامیاں لے کر آئے گا اس سے کہیں بہتر وہ شاید جہالت ہوتی کہ اس کے کچھ بچت کا امکان ہوتا، لیکن اس میں تو علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے بے عملوں والا کام کر کے ان سے بھی بدتر ہو گئے، جاہلوں سے بھی. تو اس وجہ سے اس نورانیت کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اس کے کچھ اعمال اور ہیں جو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.